Luciano Alberto, por favor, ¿cómo están? بزيك دفع محمد على محمد.
اللهم صل على محمد وعلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. درود پڑھیں محمد علی محمد.
اللهم صل على محمد وعلی محمد.
میرے خاص اس کو پلٹا دیں، بہتر ڈسٹرب کریں. ٹھیک ہے، آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے گفتگو ہماری جو چل رہی ہے زیارات معصومین و معصومین کے فضائل، اور اس حوالے سے بات نبی کریم کی زیارت تک آئی تھی. زیارات بہت طویل ہے نبی کریم کی، پھر اس میں جو دعائیں ہیں وہ بہت طویل ہیں. دو تین ٹکڑے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن ہم یہاں پر جب بات کریں گے تو بقی میں جناب فاطمہ بنت اسد بھی مدفون ہیں، اور اسی طرح سے اس زیارت ختم مرتبت کے بعد جناب سیدہ کی بھی زیارت ہے، لیکن ہم جناب سیدہ کی زیارت پر یہاں گفتگو نہیں کریں گے. اس کی اپنی وجوہات ہیں. بہرحال ایک آخری ٹکڑا، ایک آخری جملہ جو زیارت میں ہے نبی کریم کی، اس میں تین لفظ ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اسر الزفرہ، اسر الحسرہ، و اخف الزفرہ، و تجرع الغصہ. اسر اسرار یعنی چھپانا، سر سے راز، راز میں رکھنا. اسر الحسرہ و اخف الزفرہ و تجرع الغصہ. فرما رہے ہیں اس زیارت میں معصوم کہ نبی کریم دنیا سے تشریف لے گئے، اور جتنی زندگی گزاری نبی کریم نے اپنی حسرت کو چھپا کر رکھا. سے منصوبہ دن شب جو ہے آج کی، تو مولا کی بارگاہ میں آپ درود بھیجیے.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ایک دفعہ اور درود بھیجیے حضرت عباس کی بارگاہ میں.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اخف الحسرہ، اسر الحسرہ، و اخف الزفرہ. حسرت کسے کہتے ہیں؟ حسرت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ چیز جو ہونی چاہیے تھی، انسان کا دل چاہے اور اس کے بعد وہ چیز نہ ہو. تو ایسی جتنی حسرتیں تھیں نبی کریم چھپا کر لے گئے. وہ اخف الزفرہ، اخفا یعنی خفا یعنی چھپا دینا، اسرہ یعنی راز سے راز میں رکھا، اخفا یعنی زفرہ کو اخفا کیا، چھپایا، خفا میں رکھا. زفرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جو حلق سے انسان کے سینے سے ٹھنڈی سانس نکلے کسی افسوس کے لیے، غم کی کیفیت میں، اس کو کہتے ہیں زفرہ. زے فے رے اور تائے تانیس، یعنی کیا مطلب؟ یعنی نبی کریم کی زندگی میں کتنے مرحلے ایسے آئے کہ نبی کریم چاہتے تھے یہ امت یہ کام اس طرح سے نہ کرے. ایک دفعہ یہ ہے کہ مشیت الہی یا حکم الہی ہے, نبی کریم اس کی مخالفت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ مقام عبودیت پر ہے. لیکن جب خدا پیغام بھیج رہا ہے کہ امت سے یہ کہو اور امت اس طرح سے ان کاموں کو انجام نہ دے, تو کتنا افسوس ہوا ہوگا نبی کریم کو, کتنا دکھ ہوا ہوگا نبی کریم کو, کتنی تکلیف ہوئی ہوگی نبی کریم کو. لیکن مقام حیا ہے, مقام عفت ہے, مقام رحمت للعالمین ہے. کبھی کسی کو آپ تاریخ میں لائیے ڈانٹتے ہوئے نہیں دیکھیں گے آپ نبی کریم کو. جنگ احد میں کیا ہوا؟ ایک جملے کی نافرمانی کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا. حضرت حمزہ شہید ہوئے معمولی بات نہیں ہے. حمزہ کون؟ خیر و اعمامی, میرے بہترین چچاؤں میں سے جو چچا ہیں وہ حمزہ ہیں. من زارنی ولم یزر عمتی حمزہ فقط جفانی, جو میری زیارت کو مدینے آئے اور احد میں میرے چچا حمزہ کی زیارت کو نہ جائے اس نے مجھ پر جفا کی. کون حمزہ؟ کون جعفر طیار؟ وہ حمزہ اور وہ جعفر طیار کہ جب قیامت کے میدان میں محشر میں تمام خلائق کو بلایا جائے گا, خدا تمام انبیاء کو بلائے گا اور اس کے بعد انبیاء سے گواہی لینے کے لیے نبی کریم سے کہے گا کہ جاؤ محمد مصطفیٰ حبیب خدا تم جا کر انبیاء سے گواہی لو کہ انہوں نے ہمارے پیغام کی تبلیغ کی یا نہیں کی. نبی کریم جناب حمزہ اور جعفر طیار کو انبیاء کے پاس بھیجیں گے کہ ان سے گواہی لے کر آؤ. ایسا چچا شہید ہوا ہے حمزہ احد میں. آپ نے دیکھا نبی کریم نے کوئی ڈانٹا ہو, کوئی ایسا لفظ نکالا ہو جو شان بشریت کے خلاف ہو, تو یہ نبی کریم اس مرحلے پر ہے. نبی کریم کے دل میں خیال آیا ہوگا کاش تم لوگ وہاں سے نہ چھوڑتے, اور کتنی ڈانٹ پھٹکار ڈانٹ ڈپٹ ہوتی اگر ایک عام انسان ہوتا. یہ ہے برداشت, یہ ہے تحمل. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. حبیب اگر تم درشت مزاج ہوتے, تنخو ہوتے, بد اخلاق ہوتے, بد مزاج ہوتے تو کوئی تمہارے پاس جمع نہ ہوتا. فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اللہ کی رحمت اس نے تمہیں ایسی عطا کی ہے کہ تم ہر ایک کے ساتھ پیار سے بات کرتے ہو. خوب توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی, ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے غلط کام کیا دنیاوی لحاظ سے, آپ نے برداشت کر لیا, اور ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کئی مسلمان شہید ہوئے, چچا حمزہ شہید ہو گئے. اب یہاں پر جو برداشت ہے, یہاں پر جو تحمل ہے, یہاں پر جو حلم ہے, یہ کوئی بہت آسان چیز نہیں ہے یہ مرحلہ. اور پھر اس کے بعد پھپھیوں کو جا کر جواب دینا ہے, جا کر گفتگو کرنی ہے جناب حمزہ کی بہنوں سے بنی ہاشم سے. تو آپ دیکھیں کن مراحل کو گزارا. زفرہ اخفض زفرہ یعنی ٹھنڈی سانس, ہائے یہ نہ ہوتا. اگر کسی کے گھر کا دروازہ کھل رہا ہے لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے, کسی کے بچوں کو کندھے پہ بٹھا رہے ہیں زبان چسا رہے ہیں, کسی کو اعتراض ہو رہا ہے, جناب سیدہ کا عقد ہوا لوگوں کو اعتراض ہوا, ہر ہر مقام پر ادھر سے خدا حکم دے رہا ہے, ادھر سے امت کتنی مخالفت کر رہی ہے. قرآن میں دیکھیے کہ کس انداز سے ما اکثر ولا حرستہ بمؤمنین. حبیب ان میں سے اکثر ایسے ہیں تمہیں جتنا بھی تمہارا جی چاہے یہ ایمان نہیں لائیں گے. تم مرحلے کو دیکھیے, میں خطبہ دے رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے, آخری نبی ہوں, یعنی نبی کریم کی زبانی میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. نبی کریم ممبر پہ موجود ہیں مسجد نبوی میں. ایک دفعہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. حبیب جب یہ تجارت دیکھتے ہیں, کھیل تماشا دیکھتے ہیں, ڈھول تاشا ڈگ ڈگی بجا رہا ہے کوئی, یہ میں ترجمے میں اضافہ کر رہا ہوں, تو تَرَكُوكَ قَائِمًا تجھے چھوڑتے, انْفَضُّوا إِلَيْهَا لپک کے اس طرف جاتے ہیں تجھے چھوڑ دیتے ہیں. خوب توجہ کیجیے گا, خدا کہہ سکتا تھا کہ لپک کے کھیل تماشے کی طرف جاتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا نبی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. خدا نے کہا انفضوا الیہا وترکوک قائما, تجھے چھوڑ کر کھیل تماشے کی طرف جاتے ہیں. یہ ہے لیول سوچ کا, یعنی ان کو پتا ہے کہ کون بیٹھا ہے سامنے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے, بچہ کالج کی کلاس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا, یہ ٹیچر کی توہین ہے. تو آپ اگر توہین رسالت کی بنیادوں کو دیکھنا ہے نا تو قرآن میں جا کر ڈھونڈیے. قد یعلم اللہ الذین منکم, خدا بہت اچھی طرح سے جان گیا. یتسللون منکم لواضع, جو نبی کے خطبے کے بیچ میں ایک دوسرے کی اوٹ لے کر سٹکنے کے چکر میں رہتے ہیں, یہ قرآن کی آیت ہے, یہ توہین رسالت نہیں ہے.
محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تو وہیں رسالت ہے کہ کس طرح سے نبی کریم خطبہ دے رہے ہیں اور آپ چھوڑ کے چلیں. تو قرآن میں ہے, قرآن میں ہے یہ سب چیزیں. تو اب آپ مجھے بتائیے, نبی کریم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے, اپنی ذات کی معرفت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. یعنی ایک دفعہ یہ کہا جا رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی تمام مؤمنین پر ان کی جانوں سے زیادہ, مال سے زیادہ تصرف رکھتا ہے. ایمان کا معیار بتا چکے ہیں کہ دیکھو تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مکمل عبودیت کے مرحلے پر نہیں آ سکتا جب تک کہ حتی لا اکون احب الی من ابیہ و مالہ و ولدہ و نفسہ, جتنی بھی تمہاری چیزیں ان میں سب سے زیادہ تم مجھ سے محبت کرو جب تم ایمان کے مرحلے پر آؤ گے. میرے پیچھے نماز پڑھنا معیار کامل نہیں ہے اس کے, تو اور میں تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں, میں تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں, اور اس کے بعد یہ کام کر رہے ہو. اسے کہتے ہیں زفرہ, یعنی وہ نبی ہمارا مظلوم ہے کہ جس نے اخفض زفرہ ٹھنڈی سانسوں کو بھی اپنے گلے میں گھونٹ لیا, صلوات اللہ وسلم علیہ. وتجرع الغصہ, اور نبی نے ایک کے بعد ایک گھونٹ پیا غصے کا. یہ غصہ عربی کا ہے, اردو کا غصہ نہیں ہے. عربی میں غصہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جب حلق میں کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جو آپ کو اچھو لگ جائے, پانی پیتے پیتے پانی حلق سے گزر نہ سکے, نوالا حلق میں اٹک جائے. تجرع الغصہ, کتنے دردناک مراحل ایسے آئے کہ نبی کریم کے حلق میں اٹک گئے, نبی کریم کا سانس رک گیا, کھا پی نہیں سکتے تھے, اتنا دکھ ہوا. وہ تجرع الغصہ, خاموشی سے برداشت کا گھونٹ پی لیا. وہ احییت بہ میت البلاد, پروردگار تو نے نبی کریم کے ذریعے مردہ شہروں کو زندگی دی. السلام علیک یا فاتح الخیر, نبی کریم سلام ہو آپ پر, آپ نے ہر خیر کو کھول کر رکھ دیا, آپ نے ہر اچھائی کو کھول کر رکھ دیا. فاتح الخیر نبی کریم ہے, یہ شخص, یہ ہستی, یہ ذات جو خیر کو کھولنے کے لیے آئی ہے, خیر عطا کرنے کے لیے آئی ہے, اس کے بارے میں زیارت میں آ رہا ہے کہ اسر الحسرہ و اخف الظفرہ و تجر الغصہ. کون سا غصہ, کس طرح کا غصہ؟ رمضان المبارک نبی خطبہ دے رہے ہیں, ایک دفعہ ایک ہستی کھڑی ہوئی, کہا یا رسول اللہ افضل الاعمال, بہترین عمل کیا ہے ماہ مبارک میں؟ آخری شعبان کا آخری جمعہ اور نبی کریم خطبہ دے رہے ہیں, شعبان کا آخری جمعہ نبی کریم خطبہ دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں رمضان کی یہ فضیلت, یہ فضیلت, یہ فضیلت, یہ فضیلت, یہ فضیلت. ایک دفعہ ایک ہستی کھڑی ہوئی, کہا کہ افضل الاعمال فی ھذا الشہر, بہترین عمل کیا ہے اس شہر, اس مہینے میں؟ نبی کریم نے فرمایا الاجتناب عن المحارم, حرام چیزوں سے بچنا. اور پوچھنے والے کے چہرے کی طرف دیکھا اور سال دموعہ, رخسار مبارک پر اس پوچھنے والے کے چہرے کو دیکھ کر آنسو بہنے لگے. مایوب کی کہا یا رسول اللہ, پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ فرمایا لمستحل منک فی ھذا الشہر, اس مہینے میں یہ امت جائز سمجھ کے جو کام تیرے ساتھ کرے گی مجھے وہ چیز رلا رہی ہے. کون تھا پوچھنے والا؟ وہی جو 19ویں کی رات مسجد کوفہ میں سر پہ ضربت لگی تھی. جانتے ہیں نبی کریم کہ یہ امت قتل کرے گی, تو یہ حسرت کی بات نہیں ہے. ایک دفعہ نبی کریم شعبان کے فضائل پر گفتگو کر رہے ہیں, فضائل پر گفتگو کرتے کرتے جیسے علی بن ابی طالب کی شکل دیکھی اب موضوع بدل گیا, علی کی صورت دیکھے اور نبی کریم موضوع نہ بدلے. کہا کہ یا علی دیکھو من قتلک فقط قتلنی, علی جس نے تجھے قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا. یہ ہے مرحلہ صبر, یہ ہے مرحلہ تحمل. حسین ابن علی کے قتل کی خبر آ چکی ہے, حسن مشتبہ کی شہادت کی خبر آ چکی ہے, بیٹیوں کی, اولاد رسول کی, سیدانیوں کی اسیری کی خبر آ چکی ہے, لیکن اس کے باوجود نبی کریم اسر الحسرہ و اخف الظفرہ و تجرع الغصہ, یہ وہ مراحل ہیں جو حلق میں اٹک جائیں, پانی نہیں پی سکتا انسان, کھانا نہیں کھا سکتا, لیکن ان تمام چیزوں کو نبی کریم نے چھپایا. یہ مرحلہ نبی کریم کی فضیلت کا. اور اس ایک درود بھیجے محمد آل محمد پر. اور کس طرح سے زندگی گزاری, کس طرح سے وہ تمام کام کیے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاء مع خاصته, اگر دیکھنا ہے نبی کریم کے خاص لوگ کون ہیں تو دیکھو نبی کریم کی طرح سے کون بھوکا رہا, کون. میں اس کی تشریح کر رہا ہوں, اسر الحسرہ و اخف الظفرہ و تجرع الغصہ. بیٹی ہے، دسیوں سینکڑوں بیٹیوں والے بیٹھے ہوں گے، ایک دفعہ بیٹی کے گھر میں آئے، بیٹی کو دیکھا چکی پیس رہی ہے، ہاتھوں میں گٹے پڑ چکے ہیں، ایک ہاتھ سے بچوں کو بہلا رہی ہے، جھاڑو دیے گرد و غبار اڑ کر چادر پر جم چکا ہے، اور بیٹی جھکی ہوئی، السلام علیکم بابا جان، السلام علیکم آبا تھا. دیکھا ایک دفعہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کیوں آنسو بہے؟ بھائی مدینے میں تو دسیوں عورتیں چکی پیستی ہوں گی، یہ فاطمہ کو دیکھا تو آنسو کیوں نکلے؟ آنسو کیوں نکلے؟ جو ہم انسانی سطح پہ سمجھ سکتے ہیں وہ یہ، دیکھیں میرے الفاظ میں روایت کے نہیں، اپنی سمجھ بتا رہا ہوں آپ کو روایت سے، یعنی بٹیا تیرا یہ مقام ہے کہ تو اگر دعا کرے تو مریم کے لیے اگر میوے بہشتی آ سکتے ہیں تو بیٹا تجھے میری دعا کی ضرورت نہیں ہے، میرے الفاظ میں روایت کے نہیں، تو دعا کرے آ جائیں گے، لیکن بٹیا سلام ہے تجھ پر کہ تو مدینے کے غریب ترین انسان کی طرح زندگی گزار رہی ہے. کس طرح سے؟ اور ایک دفعہ فرمایا تجرعی مرارت الدنیا بحلاوت الاخرہ. بیٹا تجرع الغصہ، نبی کریم کی زیارت ابھی پڑھی، لفظ یاد ہے نا تجرع الغصہ، فرمایا بیٹا یہ جو کڑوے گھونٹ ہے نا صبر کے، یہ پی لے آخرت کی مٹھاس کے لیے. بابا الحمدللہ علی آلائہ و شکر علی نعمائہ. بابا پریشان کیوں رہے؟ خدا کا حمد ہے اس کی نعمتوں پر اور اس کے الطاف و کرم پر، اس کی ہم بجا لاتی ہوں. تسلی دینے کا انداز دیکھیے، ہاں بابا صحیح کہہ رہے ہیں، تکلیف تو بہت ہے لیکن آپ دو گے. نہیں بابا یہ تو نعمت ہے، الحمدللہ میں تو ہم بجا لا رہی ہوں، تکلیف کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ ہے محبت کا مرحلہ رسول کے ساتھ، کہ احساس نہ ہونے پائے میرے بابا رسول اللہ کو کہ فاطمہ تکلیف میں ہے، جملہ ایسا کہوں کہ رسول خدا کے دل کو آرام آ جائے. توجہ فرمائی آپ نے، اسر الحسرہ و اخف الظفرہ و تجرع الغصہ، احییت بہی میت البلاد. پروردگار تو نے مردہ شہروں کو رسول خدا کے ذریعے زندگی عطا فرمائی. کیا مطلب مردہ شہروں کو رسول خدا کے ذریعے زندگی عطا فرمائی؟ کیا مطلب اس بات کا؟ ہر انسان کا دل جس کے اندر معرفت خدا ہے، یہ بھی ایک شہر ہے نا آپ کا، نبی کریم کے ذریعے اس دل کو زندگی عطا ہوئی. کس طرح سے زندگی عطا ہوئی؟ مولانا گھبراہٹ تھی، پریشانی تھی، دباؤ تھا، نفسیاتی دباؤ تھا. ایک دفعہ یاد آیا، تسبیح لے کر نبی کریم پر درود پڑھنا شروع کیا، سیدہ پر، حسن حسین پر. ایک دفعہ دل سے غم کے بادل چھٹ گئے. کیا مشکلات دور ہو گئیں؟ مشکلات دور نہیں ہوئی لیکن دل کو سکون آ گیا، آباد ہو گیا دل. یہ ہے نبی کریم اور پنجتن پر درود بھیجنے کا ثواب اور نتیجہ اور اثر.
محمد آل محمد بلندتر صلی اللہ.
لہذا یہ نبی کریم. اب اس کے بعد میں نے کہا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زیارت پر میں یہاں گفتگو نہیں کروں گا، چلیے جناب امیر المومنین کی خدمت میں. جناب حمزہ کی زیارت کا تو میں نے حدیث بتا دیا آپ کو. اگر جاتے ہیں نا زیارت پہ مدینے کی، عمرے کے لیے، حج کے لیے، ٹیکسی کر کے کسی بھی طرح سے، 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے، حضرت حمزہ کی قبر پر جائیے، السلام علیکم یا عم رسول اللہ یا حمزۃ ابن عبد المطلب، ایک انہ انزلنا ایک قلو اللہ ہدیہ کر کے واپس آ جائیے، یہی بہت بڑا ثواب ہے. مولانا 5 منٹ کے لیے جاتے کیا وقت تھا؟ نہیں، 2 منٹ کے لیے جائیے. اب چلتے ہیں کس کی زیارت کے لیے؟ کس کی زیارت کی طرف؟ اس ہستی کی زیارت کی طرف کہ جس کا خون رسول کا خون ہے، جس کا گوشت رسول کا گوشت ہے، کہ جو نفس رسول ہے. کون؟ کہ جو بعض تاریخوں میں ملتا ہے، حضرت عباس کی شب ہے آج، مصائب حضرت عباس کے ہوں گے. بعض جگہ پر میں نے دیکھا کہ جب رشتہ لینے کے لیے گئے جناب عقیل امیر المومنین کا رشتہ لے کر گئے، جناب حزام ابن خالد بی بی ام البنین کے پدر گرامی کے پاس، یعنی حضرت عباس کے نانا کے پاس، اور کہا کہ یہ ہے، کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں بیٹی سے پوچھ کے آؤں اور اپنی زوجہ سے. کہا کہ کس کا رشتہ آیا؟ کہا فلال القطائب سحم اللہ الصاحب امام المشارق والمغارب مظہر العجائب علی ابن ابی طالب. کہا فلال القطائب، یعنی جو لشکروں کو کے پڑخ چوڑا کر رکھ دے. سہم اللہ ہے صاحب، خدا کا وہ تیر ہے علی جو اپنے نشانے پر جا کر بیٹھتا ہے، مشیت الہی سے چلتا. مظہر العجائب، جو عجائبات کا ظاہر کرنے والا ہے. امام المشارق والمغارب، مشرق میں جتنی چیزیں ہیں اور مغرب میں جتنی چیزیں ان سب کا امام ہے. یہ کہا. بہرحال گفتگو ہوئی، یہاں تک آ گئی بات. ہم اس ہستی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین کی جب شہادت ہوئی تو چار تابوت مختلف سمتوں میں بھیجے گئے تاکہ لوگ ان کی سمجھ میں نہ آ سکے کہ کہاں پر مولا کائنات کی قبر ہے. صفوان ابن جمال کہتا ہے کہ میں چھٹے امام کے ساتھ گیا زیارت کے لیے، بہت نزدیک کا صحابی ہے. تو جب گیا تو ہم کوفے کی پشت پر گئے، حتیٰ ظہرت، یہاں تک کہ ظاہر ہو گیا وہاں پر وہ تمام آثار اور وہ تمام چیزیں کہ جو مولا کائنات کی قبر کی نشانیاں تھیں. مولا کائنات کی قبر کو چھپا دیا گیا تھا، اور پھر جب مولا کائنات اپنی حیات میں کوفے میں آئے خلافت کے زمانے میں، تو کوفے کی پشت پر، یعنی نجف کوفے کی پشت پر کہا جاتا ہے، تو تین ٹیلے تھے، مٹی کے ریگستان تھے، جن کو کہا جاتا ہے الزکوات البیز. تین سفید ٹیلے. سفید کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ دور سے نظر آتے تھے، سفید چیز اپنے کو دکھاتی ہے. لہٰذا عرب کبھی سفید بھی استعمال کرتا ہے اور کبھی سیاہ بھی استعمال کرتا ہے. نخلستان کے لیے کہتا ہے ارض السواد، یعنی سیاہ زمین، کیونکہ دور سے نخلستان میں، اب صحرا میں دیکھیں نخلستان کو تو آپ کو ہری بھری زمین ہری نظر نہیں آتی، بلکہ بہت دور سے کیا نظر آتی ہے؟ سیاہ اور کالی. اسی طرح سے زکوات البیس، یعنی وہ ٹیلے کے جو تین ٹیلے تھے، ان تین ٹیلوں کے بیچ میں امیر المومنین کی قبر مطہر ہے. اور جب امیر المومنین اپنی حیات میں تھے تو کبھی قمبر کو لے کر جاتے تھے اور وہاں پر کافی دیر تک اپنی قبر کی جگہ پر بیٹھ کر مناجات کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور پھر وہ جگہ مولا کائنات کی قبر تھی. یہ سلسلہ امیر المومنین کی اولاد میں بہت بعد تک آیا، حتیٰ جناب نفیسہ خاتون کے جو معصوم نہیں ہیں 14 معصومین میں، لیکن امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بہوئیں اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی پر نواسی ہیں، جن کی مصر میں قبر ہے. ان کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک قبر کھودی تھی، اس قبر کے اندر بیٹھ کر قرآن پڑھتی تھی کہ جس قبر میں مجھے دفن کیا جائے گا اس کو میں خود اپنے اعمال سے پہلے سے منور کروں، روشن کروں تلاوت قرآن کے ذریعے. یہ جو لوگ کہتے ہیں زیارت پہ لوگ لگ گئے عبادتوں سے دور ہو گئے، تو میرے بھائی زیارت نام ہی عبادت کا ہے. آپ جا ہی ان کی قبر پر رہے ہیں جنہوں نے آپ کو عبادتوں کا طریقہ سکھایا. حسین ابن علی کی محبت جب آئے گی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ عبادت کی تڑپ نہ آئے، شوق اور اشتیاق نہ آئے. یہاں پر ایک بات بھی میں کہہ دوں کہ صرف اخلاص سے کام نہیں چلے گا، اخلاص کے ساتھ اگر علم کی ضرورت نہ ہوتی تو چھٹے اور پانچویں امام ہزاروں حدیثیں اپنے شاگردوں کو نہ بتاتے، صرف ایک حدیث بتاتے کہ ہمارے شیعوں سے کہنا کہ مخلص ہو جائیں، ہماری محبت میں بس کام ہو جائے گا. اخلاص قلبی کیفیت کا نام ہے، عمل کرو جس طرح سے امام نے طریقہ بتایا. توجہ ہے آپ کی؟ اچھا، جب یہ مرحلہ آ گیا تو صفوان کہتا میں گیا. امام ایک دفعہ گئے، نزدیک آئے. یہ جگہ بڑی عجیب جگہ ہے کوفے کی پشت پر. امام نے دیکھا، امیر المومنین سے روایت ہے اگر آپ جائیں تو پشت حرم امیر المومنین پر مسجد صاف صفا ہے. وادی سلام جب ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ مسجد صاف صفا آتی ہے. یہ وہ صاف صفا ہے کہ جہاں پر امیر المومنین نے ایک آدمی کو دیکھا جو اونٹ پر ایک تابوت کو لے کر آ رہا ہے، اور مولا کائنات کی آستین چڑھی ہوئی تھی اور وہاں کھیتی باڑی کا کوئی کام انجام دے رہے تھے. کہا کہ منائم جی کہاں سے آیا ہے تو؟ کہا یمن سے. کہا یہ اونٹ پر کیا ہے؟ کہا میرے باپ کی لاش ہے. کہا یہاں کیوں لایا ہے؟ کہا یہاں دفن کرنا. کہا کہ یمن بلد طیبت، وہاں پہ کیوں نہیں دفن کیا؟ کہا ہوا اوسانی بے، باپ نے وصیت کی تھی کہ کوفے کی پشت پر جا کر مجھے دفن کرنا. کہا کیوں؟ کہا اس نے کہا تھا سید فن فی رجول، کوفے میں ایک مرد ایسا دفن ہوگا جو قبیلہ مضر اور ربیہ کے جتنے لوگوں کے لیے شفاعت کرے گا وہ سب اس کی شفاعت سے جنت میں چلے جائیں گے. تو کوفے کی پشت پر جو جگہ، یعنی آج کا نجف اشرف، وہاں پر مجھے دفن کر، یمن میں مت دفن کیجو بلکہ مجھے نجف میں پشت کوفہ پر لے جا کر دفن کرنا. وہاں پر جو دفن ہوگا انسان اور ہستی، وہ بہت بلند مرتبہ انسان ہے. آپ کے ذہن میں سوال نہیں آیا کہ اس شخص کو یمن میں کیسے پتہ لگا کہ علی بن ابی طالب دفن ہوں گے؟ سوال آیا نا. سوال کا جواب یہ ہے کہ جب غدیر کا اعلان جس سال ہوا تھا تو مولا کائنات کو 6 مہینے کے لیے مولا نے، رسول خدا نے یمن بھیج دیا تھا، وہاں جا کر تبلیغ کرو. اور رسول خدا کے پاس جناب امیر المومنین یمن سے آ کر ملے تھے مکے میں، مدینے سے ساتھ نہیں گئے تھے. تو 6 مہینے وہاں رہے تھے، علی بن ابی طالب 6 مہینے رہے. اس نے نام نہیں بتایا، اس نے کہا ایک دفن ہوگا. تو مولا کہنا جو روایت کے الفاظ ہیں تاریخ میں، اپنی آسینوں کو گرایا کا انا واللہ ذاکر رجل، خدا کی قسم میں ہی ہوں جس کے بارے میں تیرے باپ نے وصیت کی تھی. تو یہ وہ جگہ جہاں پر مولا کائنات دفن ہوئے ایک دفعہ، اور وہاں جا کر مناجات کرتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، اپنی نمازیں پڑھتے تھے، دعا قرآت جو بھی سلسلہ امیر المومنین کی عبادت کا ہوتا تھا. ایک دفعہ صفان جمال کے ساتھ امام صادق جب منصور نے بلایا تھا تو پہنچے وہاں پر امام صادق، زیارت کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پر زیارت ہے ہمارے جد کی، زیارت کرو. ریگستان ہے، کوئی گنبد نہیں ہے، کوئی زری نہیں ہے، ریگستان ہے. چھٹے امام کا زمانہ، چھٹے امام کا زمانہ کب؟ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ. یعنی چھٹے امام کا زمانہ مطلب 114 ہجری کے بعد، کیونکہ امام باقر کی شہادت ہوئی 114 ہجری میں. تو اب یہ 114 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے. کہا کہ اب جب چلے تو امام صادق نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ صفوان الق زقنک وقصر خطاک، اپنی ٹھڈی کو زمین کی طرف گرا لے، قدم چھوٹے رکھ. اسد اللہ الغالب، الغالب علی کل غالب، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں، گردن اٹھا کے مت چلو، الق زقنک اپنی ٹھڈی کو گرا کر چلو، وقصر خطاک قدم تمہارے چھوٹے رہیں. جب پہنچے ان تمام، صفوان کہتے ہیں کہ حتی ظہرت، یہاں تک کہ ظاہر ہو گئے وہ تلال، وہ ٹیلے، الزکوات البیز، حتی ظہرت الزکوات البیز، وہ تین ٹیلے ظاہر ہو گئے کہ جس کے بیچ میں مولا کی قبر تھی. ایک دفعہ ہم ان تینوں ٹیلوں کے بیچ میں پہنچے، امام صادق نے مجھ سے فرمایا یہاں پر ایک قبر ہے، اس کو ڈھونڈو. آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ مولا نے خود کیوں نہیں ڈھونڈا، مجھے اس کا جواب نہیں پتا، شاید کوئی چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں صفوان جمال کو. ایک دفعہ صفوان جمال نے کھودنا شروع کیا، ایک قبر کے آثار ظاہر ہوئے. ایک دفعہ امام صادق قبر کے نزدیک آئے، جملہ پہلا کون سا ارشاد فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیے ہم اور آپ امیر المومنین کو جب دیکھتے ہیں نا، امیر المومنین، نعرہ حیدری، یا علی، امام صادق کے سامنے پوری تاریخ ہے، امام صادق کو حقیقت پتہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اے جد گرامی، اے جد امجد، اے امیر المومنین آپ کی قبر پر آئے ہوں، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب کو زمانہ ہم سے چھین گیا. اور اس کے بعد امام نے زیارت پڑھی وہاں پر، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو جو اس زیارت کو، تیسری زیارت ہے مفاتی میں، یہ تیسری زیارت، جو اس مفاتی اس زیارت کو پڑھے گا، امام نے فرمایا ہر قدم کے بدلے میں کتنے حج، کتنے عمرے کا ثواب ہوگا، خداوند تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، گناہ بخش دیے جائیں گے. میں ایک جملہ یہاں پر کہہ دوں کیونکہ حق کے امیر المومنین پر بات ہے. قافلہ گیا سامرہ، نجف، کربلا، کوفہ، سب جگہ گھوم لیا، زیارت ہو گئی، دیکھ لیا سب کچھ، اور گھوم پھر کے سب واپس آئے نجف میں، پتہ لگا کہ فلائٹ کینسل ہو گئی، پانچ دن بعد جانا ہے، نجف میں ہیں ہوٹل میں. اب قافلے کے مومنین کیا کرتے ہیں، بخدا شرم نہیں آتی ہم کو، یہاں کیا رک کے کرنا، کربلا چلیے، لا الہ الا اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. نجف میں کون ہے، یہاں کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اذا بلغت النفس الى ها هنا ترانی حیث تحب، اے حارث حمدان جب یہ تیری سانس یہاں پر آ کر رکے گی نا، تب تو مجھے دیکھے گا جتنی تو مجھ سے محبت کرتا ہے. کیا جملہ ہے یہ، یہاں پر کیا کر رہے ہیں، رہو پاکستان میں، مت آؤ، احسان مت جتاؤ اپنے امام حسین پر. وہ ایک مصیبت، وہ زیارت پہ جاؤ تو ایسے جاؤ اور کربلائی ہو جاؤ، کربلا جانے کا کوئی فائدہ نہیں، رونے کا فائدہ نہیں، یہ ایک زیارت ہے، مصیبت عجیب مزخرفات لا تعالیٰ سے بھری پڑی ہے مومنین کی زندگی، کوئی نہیں ہے جو روکے، بیکار ترین جگہ پہ جا کے چار گھنٹے بیٹھ جائیں گے ذریع علی ابن ابی طالب کو چھوڑ کر. امام صادق نے فرمایا کہاں سے آ رہا ہے، کہا مولا حیرہ سے، کوفے سے. کہا کہ حل زرت جدی علی ابن ابی طالب، تو نے ہمارے جد علی ابن ابی طالب کی زیارت کی؟ کہا نہیں مولا، جلدی میں تھا، آ گیا. کہا لو لم تکن من شیعتنا لما نظرت الیک، اگر تو میرے شیعوں میں سے نہیں ہوتا نا، میں تیری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں، میں تیری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں. فرمایا وعن ابواب السما لتفتح عند الدعاء، جب علی ابن ابی طالب کے قبر کے پاس جاتے ہو نا، تو جب تم دعا کرتے ہو تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. فلا تکن نواما، خبردار سوتے مت رہ جانا علی ابن ابی طالب کے گنبد کے نیچے. میں زیارت پڑھنے کے لیے آپ کو تیار کروں؟ ابن ابی الحدید کا ایک قصیدہ ہے, قصیدہ عینیہ, عجیب قصیدہ ہے یہ, بخدا نہیں سمجھے. میں نہیں کہہ رہا سید الشہدا کی زیارت نعوذ باللہ, خاکم بدہن لعنت ہے, کفر ہے اگر میں کہوں سید الشہدا کی زیارت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میرا مطلب یہ کہ اگر نجف میں ہو تو چھوڑ کے بھاگ کیوں رہے ہو؟ جناب خواجہ نصیر الدین طوسی بغداد میں رہتے تھے, کاظمین میں, وصیت کی کہ مجھے دفن کے بعد لے جانا نجف, دفن کرنا. کہاں رہ رہے ہیں؟ کاظمین میں. کاظمین میں کتنے امام ہیں ہمارے؟ دو, امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی علیہ السلام. کہا کہ مجھے وہاں لے جانا نجف. اچھا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, جو لوگ ہیں نا علم دین سے وابستہ ان کے لیے امیر المومنین ایک بالکل مختلف چیز ہے, اور جو بیچارے جو لوگ مطلب کتابیں نہیں پڑھتے ان کے لیے امیر المومنین شاید ایک دوسری چیز ہے. جو لوگ اہل علم ہیں قم نجف میں پڑھے ہوئے, وہ جب نجف میں جاتے ہیں تو وہ ایک الگ ان کے احساسات ہوتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں اپنے گھر میں ہیں اس وقت. ایک عجیب طرح کا ایک سلسلہ ہے, بلا استثنا تمام مولانا حضرات یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہا کہ مجھے وہاں دفن کر دینا علی بن ابی طالب کے پاس. رات کو خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے امامان لا یقدران اعلیٰ شفاعت رجل واحد, دو امام مل کر ایک انسان کی شفاعت نہیں کر سکتے, تو یہاں سے نجف جائے گا. صبح اٹھے, وصیت کو تبدیل کیا, کہا کہ مجھے یہیں رکھنا اور جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر یہ آیت لکھنا, وَقَلْبُهُمْ بَاسَقٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, اصحاب کہف کا کتا ان کے غار کے اوپر دونوں پنجے پھیلائے سو رہا ہے. یعنی میں خواجہ طوسی کہہ رہا ہوں, یعنی میں سگ اور کلب اور کتے کی طرح سے ان دونوں اماموں کی بارگاہ میں. سمجھو اس کو, جو طریقہ بتایا ہے کس طرح سے داخل. تو ابن ابی الحدید کا ابن ابی الحدید کا قصیدہ ہے, وہ کہتا ہے یا برق لو جئت الغری فقل له اتراك تعلم من بارضك مودع, اے آسمان پہ چمکنے والی بجلی, جب تو چمکتی ہے نجف کے اوپر تجھے پتا بھی ہے کہ نجف میں کس کو زمین میں رکھا گیا ہے؟ یا برق لو جئت الغری فقل له اتراك تعلم من بارضك مودع, تجھے پتا ہے کہ کون سو رہا ہے؟ اب آپ سے پوچھا جائے نجف میں کون سو رہا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ مولا علی. فرمایا ابن ابی الحدید صاحب نے کہا, معتزلی فرقے کے, فکب عمران الکلیم و بعدہ عیسیٰ یقفی و احمد و یتبع, اس قبر میں علی نہیں سو رہا, اس میں موسیٰ کلیم اللہ سو رہا ہے, اس میں عیسیٰ روح اللہ سو رہا ہے, اس میں محمد مصطفیٰ سو رہا ہے. فکب عمران الکلیم و بعدہ عیسیٰ یقفی و احمد و یتبع, بل فیک جبریل و میکان و سرافیل و بل الملائ المقدس اجمع, بل فیک نور اللہ جل جلالہ لذوی البصائر یستشف و یلمع, اس میں صرف انبیاء نہیں سو رہے, اس میں تمام کے تمام ملائکہ مقربین سو رہے ہیں. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جبرائیل سو رہا ہے, میکائیل سو رہا ہے, اسرائیل سو رہا ہے, اسرافیل سو رہا ہے, بل الملائ المقدس اجمع, پروردگار عالم کا پورا عالم غیب یہاں پر دفن ہے. بلکہ فرمایا بل فیک نور اللہ جل جلالہ, اے علی تیری قبر میں تو نہیں سو رہا بلکہ نور خدا محو استراحت ہے. کن کے لیے؟ لذوی البصائر یستشف و یلمع, ان کے لیے جو بصیرت رکھتے ہیں. کبھی یہ نور واضح دکھتا ہے, کبھی چھپ جاتا ہے, کبھی واضح دکھتا ہے, کبھی چھپ جاتا ہے. يقال البعض الذي عجزت عن حزه اكف 40 و40, اے دروازے خیبر کو اکھاڑنے. آخری شعر پڑھ رہا ہوں بس, اب آؤں گا دوسرے شیخ کاظم عزلی کے قصیدے کی طرف, دو تین شعر پڑھ کے پھر امین اللہ کی طرف آتا ہوں کہ آپ ذرا تیار ہو سکیں, اور آپ واقعا یہ سنانا چاہیے آپ لوگوں کو. یہ کہا يقال البعض عن يقال الباب الذي عن حزه عجزت اكف 40, اے دروازے خیبر کو اکھاڑنے والے, اس دروازے خیبر کو اکھاڑنے والے کہ جس کو 44 آدمی بھی مل کر ہلا نہیں سکتے تھے. نجف میں جاؤ, واحد زیارت ہے, جب نجف دور سے دکھے تو یہ دعا پڑھو, آگے جاؤ کوفے کی دیواریں دکھے یہ دعا پڑھو, نجف کی دیواریں دکھے یہ دعا پڑھو, جب کوفے کی دیوار سے عبور کر لو دور سے حرم دکھے یہ دعا پڑھو، جب گنبد دکھے یہ دعا پڑھو، دروازے میں پہنچو حرم کی یہ دعا پڑھو، اندر داخل ہو یہ دعا پڑھو. اذن دخول ابھی نہیں آیا، جب جب علی ابن ابی طالب سے منسوب چیزیں دکھتی رہیں کچھ نہ کچھ دعا پڑھو. یہ نجف کا شہر ہے، یہ کوفہ ہے، اس کا علی سے کیا تعلق؟ ارے کوفے کا علی سے تعلق یہ ہے کہ حضرت حجت جب آئیں گے تو اس شہر میں اپنا گھر بسائیں گے، اپنا دفتر بنائیں گے، تمام کے تمام امور یہاں سے چلیں گے. کوفہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر ایک درہم کا ثواب 40 کے برابر ثواب دے گا. کوفہ وہ شہر ہے، باوفا ترین اصحاب سید الشہداء کے اکثر اصحاب جو تھے اسی کوفے کے شہر سے تھے اور یمنی تھے. حضرت سید الشہداء کے اصحاب کیوں کیوں دعا پڑھو؟ کیونکہ علی بن ابی طالب سے منسوب ہے. علی بن ابی طالب کی بارگاہ میں جا رہے ہو. کس کی بارگاہ میں جا رہے ہو؟ علی بن ابی طالب کی بارگاہ میں. کون علی بن ابی طالب؟ اگر نہ ہوتا کمالات رسول خدا نہ دکھ پاتے. احسان ہے نا مسلمانوں پر، کائنات پر احسان ہے کہ نہیں ہے؟ علم رسول خدا، شجاعت رسول خدا، تقوی رسول خدا کا، تمام کے تمام کمالات. جب بھی کوئی بات ہوئی کہا کہ یہ میں نے اپنے بھائی سے لیا، یہ میں نے اپنے بھائی سے لیا، یہ میں نے اپنے بھائی سے لیا، یہ میں نے اپنے بھائی سے لیا. کوئی ہے کہنے والا تاریخ میں اتنی دفعہ کہ یہ میں نے اپنے بھائی سے لیا ہے؟ اب اگر کوئی کافر آپ سے آگے پوچھے تمہارا رسول بہت اچھا تھا، نیک آدمی تھا، بہادر کتنا تھا، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے. اگر نہ ہوتا صاحب نہج البلاغہ، شجاعت یہ میں نے رسول سے لی ہے، سخاوت یا کتنا سخی تھا تمہارا رسول، جا کے علی کو دیکھو، بلاغت فصاحت کیا تھی، جا کر علی کو دیکھو. ہر جگہ پہ جب آپ رسول کے تعارف کے لیے علی کا سہارا لیتے ہیں تو وہ دنیاوی مشکلات میں بھی ہم کو علی کا ہی سہارا لینے دیجیے. علی اور پھر جب دروازے پہ پہنچو کہ اللہم لبابک وقفتو، پروردگار میں نے پہلی دوسری تقریب میں ترجمہ کر دیا تھا، پروردگار تیرے دروازے پہ کھڑا ہوں، نہیں، پروردگار تیرے دروازے کی خاطر کھڑا ہوں. یعنی پروردگار کیا مطلب؟ یعنی پروردگار مجھے تیری بارگاہ میں داخلے کا راستہ مل جائے اس لیے اس حرم میں کھڑا ہوں. تو جا کر خدا کو ڈھونڈو، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کیونکہ علی ابن ابی طالب کی ذات وہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ عالم قدس میں داخل ہوتے ہیں، آپ عالم غیب میں داخل ہوتے ہیں. اور علی ابن ابی طالب سے محبت یہ شیعوں کی نہیں ہے صرف، میں بتا دوں نا، سنیوں کی ہے. علی ابن ابی طالب کی محبت حقیقت سے محبت ہے. بھائی پنجاب کا، مشرقی پنجاب کا سکھ جب اکھاڑے میں اترتا یا علی کہہ کر تو وہ شیعہ ہے؟ نہیں ہے شیعہ. درویش، صوفیہ سب اہل سنت کے فرقوں کے ہزاروں ہیں، وہ مولا کائنات سے مدد مانگتے ہیں یا علی کہتے ہیں، وہ شیعہ ہیں. تو کچھ چیزوں کو ہم نے زبردستی کے لیے بعض فرقوں کی شناخت کی علامت بنا دیا. کل آپ کو بھی نماز پڑھتا ہوا دکھائی دے، بھائی یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ سنی ہے. میں کہوں گا نہیں، نماز تو مسلمان پڑھتا ہے، یہ خاتون پردہ کر کے جا رہی ہے، لہٰذا شیعہ ہے، لہٰذا سنی ہے. اس پردہ تو مسلمان کرتے ہیں. تو پردہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعتکاف، قرآن کی تلاوت، صدقہ، خیرات، نکاح کا طریقہ، طلاق کا طریقہ، قرآن کی تلاوت، یہ مسلمانوں کا سے مخصوص ہے نا. تو اسی طرح سے علی ابن ابی طالب کی تعریف و تمجید و فضائل مسلمانوں سے صرف مخصوص نہیں ہے، بلکہ جو بھی علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہے، جو بھی علی ابن ابی طالب کے وجود کو سمجھتا ہے، وہ مولا کائنات سے محبت کرتا ہے. اور کیا جملہ کا ہے جارج جرداق نے، لبنانی نے اور خلیل جبران نے، کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ علی ابن ابی طالب اپنے زمانے سے پہلے کیوں پیدا ہوا، اور یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیشہ علی جیسے لوگ اپنے زمانے سے پہلے کیوں پیدا ہوتے ہیں. اسی جملے کو مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا ہے، غدن یکشف لکم عن سرائری وترون ایامی، تم کل تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ جو میں آج کہہ رہا تھا، اور تم آرزو کرو گے کہ کاش علی کے زمانے کے دن دوبارہ آ جائیں، لیکن تم مجھے پاؤ گے نہیں. آپ سمجھے، یہ جو جارج جرداق نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ علی جیسے لوگ اپنے زمانے سے پہلے کیوں پیدا ہوتے ہیں، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. جواب اس کا یہ کہ اگر علی اپنے زمانے سے پہلے پیدا نہ ہو تو زمانے کو آگے دھکیلے گا کون؟ علی جب بھی پیدا ہوتے، علی 2021 میں پیدا ہوتے پھر یہ علی کا زمانہ نہ ہوتا، علی 4021 میں پیدا ہوں گے وہ زمانہ علی کا نہیں ہوگا، کوئی زمانہ علی کا نہیں ہے. کیونکہ علی کو آ کر زمانے کے اندر فضیلتوں کو خلق کرنا ہے. خالق مخلوق کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کے بعد نہیں ہوتا، بلکہ اس سے پہلے ہوتا ہے. یہ زمانہ علی ابن ابی طالب کا خلق کردہ ہے، یہ زمانہ علی ابن ابی طالب کے ذریعے وجود میں آیا ہے، فضیلتوں کا یہ زمانہ. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ مسلمانوں کو جنت کا راستہ قرآن نے بتایا، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے یہ تمہارے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، یہ اسوہ حسنہ 23 سال کے بعد رسول گرامی صلوات اللہ وسلم علیہ 10 ہجری کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے اگر نہ ہوتا۔ علی یہ امیر المومنین، میں قصیدہ عذریہ کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ حضرت ابو الفضل عباس کے حوالے سے بھی گفتگو کرنی ہے، اور پھر مولا کے حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت کے بھی دو تین جملے میں بتانے کی کوشش کروں گا، اور مجھے بتایا گیا کہ آج ماتم بھی ہوتا ہے آنکھ کا، تو اب کوئی میرا بھائی کرنا چاہتا ہو تو مجھے بھائی بد دعا مت دینا، اٹھ کے چلے آنا، میں بالکل ناراض مت نہیں ہوں گا، بالکل میں کوئی برا نہیں لگے گا مجھے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اگر 10-15 منٹ میں آپ کے زیادہ لے لوں تو۔ بہت دھیمے سے ماشاءاللہ کی آواز آئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ نہیں جلدی ختم کرنی پڑے گی۔ بہرحال کوشش کرتا ہوں میں، جو چیزیں ہیں حضرت عباس اور امین مومنی، یعنی دونوں بڑے مسئلے سنگین ہیں، ایک نفس حسین، ایک نفس رسول خدا، میں کس طرح سے اس کو جمع کروں گا مجھے نہیں پتا۔ فرمایا دیکھو، چھٹی گراؤ اپنی، القِ ذُقنَک، اپنی چھٹی گراؤ، وقصر خطاک، قدم چھوٹے رکھ کے چلو، تیسری زیارت مفاتیح الجنان میں۔ یاد رکھیے، واحد زیارت امیر المومنین کی ہے، پیدل جانے کا بھی ثواب ہے اور واپس آنے کا بھی ثواب ہے، تو جو اس سنت کو جا کر نجف میں، کربلا میں زندہ کرے گا، امیر المومنین انشاءاللہ اس کے لیے دعا کریں گے۔ آپ جاتے ہیں بالکل اربعین کے لیے، عاشور کے لیے، عرف مختلف زیارتوں پہ سید الشہدا کی جائیے، لیکن امیر المومنین کے لیے پیدل کربلا سے نجف آنا اور دوبارہ پھر اپنے مقام پر، ٹھکانے پر پیدل جانا، جاتے وقت بھی ثواب ہے امیر المومنین کے لیے۔ اور امام علی نقی علیہ السلام نے جو زیارت پڑھی ہے غدیر کے دن، جب آپ سامرہ جا رہے تھے، بلایا تھا بادشاہ نے، پھر مدینہ چھوڑ کے زیارت غدیر کے مفاتیح الجنان میں ہے، وہ زیارت آپ دیکھیے۔ اس زیارت کے اندر جناب امام ہادی علیہ السلام نے، 10ویں امام نے، اس کے اندر کوئی 80 یا 90 کے قریب فضیلتیں امیر المومنین کی گنوائی ہیں۔ مفاتیح میں زیارت ہے، مولانا اپنے بچوں کے ایمان کو کیسے مضبوط کریں، یہ زیارت کھول کے ترجمہ پڑھو اس کا، زیارت غدیر کا، روزانہ 5-5 منٹ۔ چلتے ہیں زیارت امین اللہ کی طرف۔ زیارت امین اللہ کے بارے میں پانچ امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ زیارت ہے کہ ما قال احد من شیعتنا، اس زیارت کو کوئی بھی ہمارا سچا شیعہ چاہنے والا، ما قال احد من شیعتنا عند قبر امیر المومنین او عند احد الائمہ، کسی بھی امام کی قبر کے پاس یا امیر المومنین کے پاس، ہمارا کوئی شیعہ چاہنے والا سچا نہیں پڑے گا، مگر یہ کہ اس کو نور کے ایک ڈبیا میں، نور کے ایک صندوقچے میں، صندوقچی میں بند کیا جاتا ہے اور لے کر جایا جاتا ہے یہاں تک کہ بتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم اس پر اپنی مہر لگاتے ہیں، اور یہ اسی طرح زیارت رہتی ہے پڑھنے والے کے نام سے، حتی یسلم الی القائم صلوات اللہ وسلم علیہ، یہاں تک کہ یہ زیارت اسی نور کی صندوقچی میں رکھ کر 12ویں امام کو دی جاتی ہے، اور جب 12ویں امام آئیں گے تو پھر یقیناً ان صندوقچیوں کو لائیں گے، کیا ہوگا نہ مجھے اس وقت کا پتہ ہے، نہ امام نے اس سے زیادہ بتایا۔ تو اس زیارت کی فضیلت یہ ہے، بہترین زیارت ہے، مختصر ترین زیارت ہے۔ شروع کہاں سے ہوتی ہے زیارت؟ السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ و حجتہ علی عبادہ، السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ و حجتہ علی عبادہ، اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ و عملت بکتابہ و اتبعت سنن نبیہ، عجیب جملے، و اتبعت سنن نبیہ حتی دعاک اللہ الی جوارہ فقبضک الیہ باختیارہ والزم اعداءك الحجه مع مالك من الحجج البالغه على جميع خلقه، اللهم فاجعل نفسي مطمئنه بقدرك، راضيه بقضائك، مولعه بذكرك ودعائك، محبه لصفه اوليائك، محبوبه في ارضك وسمائك، صابره على نزول بلائك، شاكره لفواضل نعمائك، ذاكره لسوابق الائك، مشتاقه لفرحه لقائك، متزبته للتقوى ليوم جزائك، مستنه بسنن اوليائك، مفارقه لاخلاق اعدائك، مشغوله عن الدنيا بحمدك وثنائك، يا علي بن ابي طالب۔ یہ آپ کی شان کے جملے ہیں، آپ سے درخواست ہے حسین ابن علی ابو الفضل عباس کے صدقے میں، اس تمام مجمع سے ان جملوں کو مولا اپنے کرم کے صدقے میں قبول فرما، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ علی ابن ابی طالب زمانے کا امام ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں، اس عمل کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ مولا آپ کی شان میں یہ جملے پڑھیں، السلام علیکم یا امین اللہ، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے امین، پہلے اللہ کو سمجھو پھر امین سمجھ میں آئے گا. اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک دفعہ کہتے ہو الرزاق، ایک دفعہ کہتے ہو القدیر، ایک دفعہ کہتے ہو الممیت، المنتقم، المحیی، زندگی دینے والے، موت دینے والے، رزق دینے والے، المضحک، ہنسانے والا، المبکی، رونانے والا. نام ہے خدا کے، لیتے رہیے آپ. ایک دفعہ کہتے ہو اللہ. آپ نے کبھی دیکھا الرزاق جل جلالہ کبھی نہیں لکھا ہوگا، آپ کو دیکھے گا علماء کی کتابوں میں، جب بھی لکھا ہوگا دیکھے گا اللہ جل جلالہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا نام یہ ہے کہ جو ڈینوٹ کرتا ہے، الجبرا پڑھنے والے بچے شاید میں یہ اصطلاح صحیح استعمال کر رہا ہوں، ڈینوٹ کرتا ہے کس کو؟ ذات پروردگار میں جتنی بھی خصوصیات ہیں ان سب کا بیانگر ہے، آئینہ ہے لفظ اللہ. جتنی جلال و جمال کی خوبصورتیاں ہیں، صفتیں ہیں، وہ سب کی سب اسی لفظ اللہ میں موجود ہیں. یعنی پروردگار عالم نے، یہ میں اپنے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں اور بچیوں کے لیے، یعنی پروردگار عالم نے جس خوبصورتی کے ساتھ موسیٰ کو دریائے نیل سے نکالا وہ ہے جمال، اور جس جبر اور قہاریت کے ساتھ فرعون کو اسی دریائے نیل میں ڈبو دیا یہ ہے جلال. جس توجہ کے ساتھ پروردگار عالم نے آدم کے پتلے کو خلق کیا، اپنے ناموں کا علم دیا یہ ہے جمال. شیطان نے نافرمانی کی، بے عزت کر کے اس کو اپنی بارگاہ سے نکالا یہ ہے جلال. آدم کے نمرود کے لیے جس طرح سے پروردگار عالم نے یا نار کونی بردن و سلامہ، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، یہ ہے پروردگار کی ذات کی خوبصورتی، یہ ہے جمال. لیکن نمرود کو برباد کر دیا، فرعون کو برباد کر دیا، شداد کو برباد کر دیا، یہ ہے جلال. محمد مصطفیٰ کو کیا خوبصورتیاں عطا کی، کیا پاکیزگیاں عطا کی، ایک رسالت اور قرآن کافی تھا لیکن بس نہیں کیا، بیٹی دی تو ایسی کہ فخر مریم، نواسے دیے تو ایسے کہ جنت کے جوانوں کے سردار، داماد بھی دیا، بھائی بھی دیا، خلیفہ بھی دیا، جانشین بھی دیا، پناہ گاہ بھی دی، مددکار بھی دیا، صاحب اللواء بھی دیا، ساقی حوض بھی دیا، قسم النار والجنہ بھی دیا، تو دیا تو کون؟ علی ابن ابی طالب. یہ ہے جمال الہی. ابو جہل اور ابو لہب کو برباد کر دیا، یہ ہے جلال الہی. سلامت
البت کے دشمن پہ لانا، البت کے دشمن پہ لانا، نعرہ حیدری. محمد آل محمد، بلند سے بلند ترین صلوات.
ایک مرحلہ یہ ہے کہ اے جنو کچھ تو بتا، آخر میں کس منزل میں ہوں؟ ہوں دیار یار میں یا کوچہ قاتل میں ہوں؟ ایک منزل یہ ہے کہ زلف و رخ کے سائے میں زندگی گزاری ہے، دھوپ بھی ہماری ہے، چھاؤں بھی ہماری ہے. یعنی کیا مطلب؟ جلال و جمال الہی جب جمع ہو جائے آ کر، تو وہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی. تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جلال الہی اور جمال الہی دونوں کا بیانگر اور اشارہ کون کرتا ہے؟ لفظ اللہ. اب یہ جس کے بارے میں حضرت ہے، اچھا یہ زیارت آئی کس سے؟ امین اللہ امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، مسجد ابھی تک ہے نجف میں جہاں مدینے سے آتے تھے، اور بحر نجف جو جھیل ہے نجف میں صافی صفا کے پیچھے، تو آپ وہاں جائیں تو وہاں سے آتے تھے ناقے پہ، اور پھر وہاں پر اپنا ناقہ باندھتے تھے، زیارت کرتے تھے، پھر واپس چلے جاتے تھے. تو زیارت کو اتنی معمولی سی عبادت مت سمجھیے. حضور حاضر ہونا ہے امام کی بارگاہ میں. اب اللہ میں نہیں کہنا چاہ رہا، سمجھ میں آ گیا یہ گستاخی ذات پروردگار کی شان میں، لیکن لفظ کی حد تک تو سمجھ میں آ گیا. اب کہا جا رہا ہے امام سجاد فرما رہے اپنے جد کے لیے. اچھا جب آئے نا امام سجاد، باتوں کو سمجھو، تعبد کو سمجھو، بندگی کو سمجھو، دین کو اپنی عقل سے مت سمجھو، جو حکم دیا گیا اس کو آئمہ کے ذریعے سمجھو. حمج ریا مت بنو، ہر ہوا کا جھونکا آیا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. کیا یتیم ہو، بےکس ہو، لاوارث ہو، والی نہیں ہے تم؟ सड़क पे मास्क पड़ा हुआ है, आजकल की मिसाल, सड़क पे मास्क पड़ा हुआ है, ऑफिस में जाना है नहीं घुसने देंगे, निकाल देंगे, सड़क पे मास्क दिखा, बिल्कुल साफ सुथरा, कितने लोग हैं जो लगाएंगे उठाकर? नहीं उठाएंगे ना, हो सकता है कि इन्फेक्टेड हो जाए, एक्सपोज हो जाए वायरस से, इन्फेक्टेड हो, कॉन्टिमे आलूदा हो, गंदा हो, नहीं उठाओगे। अच्छा हो गए तो क्या, बीमार हो जाओगे या अल्लामिया के पास चले जाओगे, आप या मैं, कोई भी, खुदा सबको सलामत रखे। मैं बड़ी बेरहमी के साथ ये बात कह रहा हूँ, इंशाल्लाह कि ऐसा ना हो, और ये बड़े तकलीफ दे हम अय्याम से गुजरें, ना जाने कितने लोग ऐसे हों कि जो अपने अजीज़ों को खो चुके हों, और वाकई खुदा से दुआ अमीर मोमिनीन के सदक़े में उनके दिलों को आराम अता फरमाए। यही होगा ना भाई, या मैं मर जाऊँगा, या बीमार हो जाऊँगा, अच्छा हो जाऊँगा, या मौत आ जाएगी, यही होगा ना। हो सकता है कि ये साफ हो सकता है गंदा हो, नहीं उठाते दुनियावी ज़िंदगी के लिए। ये जो इल्म मिलता है आइम्मा के बारे में, इसको हर सड़क पे से उठा लेते हो। वो टॉक शो में कह रहे थे, वो चैनल पे कहा, वो अखबार में छपा मकाला, भाई मफाती मौजूद है, सैफ सज्जादिया मौजूद है, नहजुल बलागा मौजूद है, उसूल काफी किताबुल हुज्जत मौजूद है, क्या मजाक है? मतलब ये कि तुम तो मास्क नहीं उठाते हो, कोल्ड ड्रिंक खुली हुई, सर अभी खोली थी, नहीं ये नहीं चाहिए, वो मेरे सामने खोल, माशाल्लाह 4 रुपए की, मुझे नहीं पता 4 रुपए की 5 कितने की है, जितने की भी है, उसके लिए तो इतना डर रहे हैं आप, और अपने ईमान के लिए अभी मुमिन की बारगाह में हाजिर होना है, मौत के वक्त उसी शख्सियत की ज़ियारत होनी है जिसकी ज़ियारत अमीनुल्लाह है। तो अब यहाँ से बात समझ में आ गई, अस्सलामु अलैकिया अमीनुल्लाह फी अर्दही, सलाम हो आप पर ए खुदा के अमीन खुदा की ज़मीन में। यानी क्या मतलब? यानी मतलब ये कि अली इब्न अबी तालिब खिलाफत इलाहिया का तसलसल है। मलाइका से वो वक्त याद करो जब मैंने ये कहा था, इन्नी खालिकुन बशरन मिन सलसाल मिन हमाइम मसनून, याद है ना खुतबे की आयत, सरनामा कलाम की आयत सूरह हिजर की, कि मैं ज़मीन पे एक इंसान बनाने वाला हूँ मट्टी से, फ़ाइदा सब वही तो हूँ, जब मैंने मुतस्विया करके तमाम की तमाम सिफात दे दूँ उसको, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो सजदे में गिर जाना। तो अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकी अमीन अल्लाह फ़ी अर्ज़ ही, खुदा की जितनी अमानतें हैं वो अली इब्न अबी तालिब के पास हैं। अब किसी मुर्शिद को, किसी पीर को, किस दीन का मानने वाला, कितना मुत्तकी परहेज़गार क्यों ढूंढते हो? अमानत इलाहिया अली इब्न अबी तालिब के पास है। अस्सलामु अलैका या अमीन अल्लाह फी अर्ज़ही, यानी या अली जलाल खुदा भी तेरे पास है, जमाल खुदा भी तेरे पास है। जमाल का तेरे मरहला यह है अली, जमाल का मरहला यह है तेरे ए अली, के यतीम बच्चों को देखे तो आंखों से आंसू जारी हो जाएं। और जलाल का मरहला यह है कि लैलतुल हरीर में, मैदान सिफीन में 530 वाकाफिरों को वासिले जहन्नम करे। मालिक अश्तर पूछे, मौला हमने भी 530, आपने भी 530, फरमाया फर्क है। अब मैं सलाम करूं मालिक अश्तर की बहादुरी को कि तलवार भी चला रहे हैं, उंगली की पोरों पर गिन भी रहे हैं, दिमाग क्या था, शऊर क्या था, यह मालिक अश्तर। तो ये जलाल इला अमीरुल मोमिनीन है, वो जमाल अमीरुल मोमिनीन है। जमाल ये है कि जब किसी बेवा को देखा, मिस्कीन को देखा, यतीम को देखा, आंखों से आंसू जारी हो गए। जमाल अली इब्न अबी तालिब यह है कि पता लगा एक काफिर यहूदी या ईसाई, ये आवाज़ जा रही है हिंदुओं तक भी, मेरे हिंदू जो पाकिस्तानी भाई हैं, ये आवाज़ जा रही है ईसाइयों तक भी, सुने, यह जमाल अली इब्न अबी तालिब कि जब पता लगा एक काफिर औरत बयाबान में जा रही थी, उसके पैर से किसी ने पाजेब खींच लिया, खलखाल खींच लिया, जो औरतें पाँव में पहनती हैं और उसमें से एक आवाज़ आती है, उसको अरबी में खलखाल कहते हैं, पाजेब कहते हैं, तो वो एक सिंगार के लिए लड़कियाँ बच्चियाँ पहनती हैं, तो किसी ने चांदी का था, सोने का था, खींच लिया। मौला को पता लगा, तुम ये बताओ सिस्टम क्या था अली की हुकूमत का, एक औरत के पांव से एक कुछ दिरहम का पाजेब खींचा गया, अली तक इत्तला पहुंच गई, और खत लिखा जिसकी अमलदारी में वो इलाका था, कहा कि उम्बे तो या खुबर तो मुझे ये इत्तला मिली है कि एक खातून के पांव से, एक लड़की के बच्ची के पैर से पाजेब को छीना गया है। फरमाया फलो अन अमरान मुस्लिमन मातमिन हादा असफ लमा काना मौलूमन, अगर मुसलमान कोई सुने इस खबर को और गम और गुस्से और तकलीफ की वजह से उसे मौत आ जाए, तो मेरे लिहाज से बिल्कुल सही होगा, मरने की जगह है, कि कैसे अली इब्न अबी तालिब तख्त पर बैठा था, तुम्हारी गलती की वजह से यह काम हुआ, यह मोमिन नहीं थी, यह मुसलमान नहीं थी, यह अली का कलमा नहीं पढ़ती थी, यह एक औरत थी, यह खातून थी, लेकिन अली ابن ابی طالب کے پرچم کے تلے تھی، غلطی کسی دوسرے کی تھی، عملداری کسی دوسرے کی تھی، علی ابن ابی طالب نے یہ جملہ لکھا، یہ ہے جمع علی ابن ابی طالب۔ جمال علی ابن ابی طالب یہ ہے کہ جب مرہب نے، عمرو ابن عبدود نے آواز دی، گھوڑے کو اپنے گھمایا خندق کے گرد، تو تین دفعہ کھڑے ہوئے، رسول خدا نے دو دفعہ بٹھایا، تیسری دفعہ جب کھڑے ہوئے تو کہا یا علی ھذا عمر، علی یہ عمر ہے، فرمایا وانا علی، میں علی ہوں۔ یہ ہے جلال علی ابن ابی طالب، یعنی یا رسول اللہ آپ نے بیان فرمایا لیکن آپ بھی سن لیجئے، رسول خدا کو نہیں پتا کہ یہ علی ہے۔ یعنی ہمیں کوئی نہ ڈرائے جاتے وقت، رسول خدا کا یا اچھا رسول خدا نے کیوں کہا ھذا عمر، کیوں کہا؟ آپ جیسا مجھ جیسا کوئی آ جائے کہ وہ دھوکے میں چلے گئے تھے، علی یا علی عمر ہے، وانا علی، یعنی جان بوجھ کر سمجھ کر گیا ہوں کہ عمر ہے، دھوکے سے نہیں، لگا مکے کا کوئی دکاندار، مکے کا کوئی تاجر آ گیا، بڑا نامی گرامی پہلوان ہے، جانتا ہوں اور گیا ہوں، معرفت کے ساتھ گیا ہوں۔ یہ جلال علی ابن ابی طالب، جمال کیا ہے؟ جب گئے عمر کے سامنے، پوچھا اب وہ میں رجز نہیں پڑھ رہا اس وقت، نہیں نہیں کوئی بسم اللہ نہیں بھائی، مجھے مولا عباس کی شان میں نہیں۔ جب بات ہوئی، انشاءاللہ پھر کبھی، جب بات ہوئی، گفتگو ہوئی، کہا کہ میں نے تیرے بارے میں یہ سنا ہے کہ انت تو یہ کہتا ہے انت متعلق بستار الکعبہ، کہ کعبے کے پردے کو پکڑ کے تو نے یہ کہا ہے کہ ما عرض علیہ الصلوۃ الا قبلت واحدۃ منھن۔ مجھے کوئی بھی تین آپشن جب دیتا، ایک آپشن ضرور لیتا ہوں۔ کہا کہ ہاں صحیح سنا ہے۔ کہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انتر جا حیثو جیتا، واپس لوٹ جا جہاں سے آیا ہے۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا دوسرا یہ پھر اسلام لیا۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ یہ ہے جمال علی ابن ابی طالب، یعنی مارنے آیا ہوں لیکن دیکھ پہلے تجھے بتا رہا ہوں کہ یہ تیرے پاس دو راستے اور بھی ہیں۔ کہا کہ اچھا جوان تم ہو کون؟ کہا کہ میں علی۔ کہا باپ کا نام ابو طالب، عبد المطلب کا بیٹا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا نہیں، مکے میں جاہلیت میں تیرے باپ سے میری سلام علیک تھی، انا لو احب قتلک، مجھے پسند نہیں ہے میں تجھے ماروں۔ کہا ولیکن احب قتلک، مجھے پسند ہے میں تجھے قتل کروں۔ ما یومنک ابن عمک ان یرسلک الیہ، یہ تیرے چچازاد بھائی محمد نے تجھے اتنا بے خوف ہو کہ میرے سامنے بھیج کیوں دیا؟ تجھے ڈر نہیں ہے اس بات ان اختطفو کا وکنت شائلا بین السماء والارض، کہ میں تجھے اپنے نیزے میں، امر کہہ رہا ہے مولا سے کہ تیرے چچزاد بھائی نے بھیج دیا، بڑا برا کیا تیرے ساتھ، اس کو ڈر نہیں لگا کہ میں تجھے اپنے نیزے میں پورو کر زمین آسمان کے بیچ میں گھماؤں گا؟ دیکھیے جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، 23-24-25 برس کا جوان، 1000 پہلوانوں کی ٹکر پر لڑنے والا مرہب مسلسل ڈرا رہا ہے۔ خیمے سے نکلے تھے تب بھی اصحاب نے کہا یا علی ذرا دیکھ کے جا، بیچارے محبت کرتے تھے اصحاب مولا سے، تو کہا بھائی رسول نے بھی تو کہا تھا ھذا عمر وانا علی، کہا علی دیکھ کے جانا بھائی سب نے، کہا کہ دیکھو میرے چچزاد بھائی نے جو مجھے بھیجا ہے نا، تم جو کہہ رہے ہو بے خوف ہو کر، تو وہ جانتا ہے کہ یا میں تمہیں قتل کروں گا تو ثواب پاؤں گا، یا میں قتل ہو جاؤں گا تو جنت میں جاؤں گا شہید ہو کر، لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اب پھر وہ جنگ ہوئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ چھوڑ دیجئے، ایسی عجیب جنگ ہوئی ہے کہ مولانا روم سے لے کر بڑے بڑے شعرا نے فارسی اور عربی کے اس جنگ کو قلم بند کیا ہے۔ آپ سمجھے، اسے کہتے ہیں جلال و جمال الہی کا امین، یعنی جنگ بھی علی ابن ابی طالب کی۔ اچھا ہو کیوں نہیں، علی کے گھر سے روٹیاں دیں تو پروردگار کو جلال و جمال آ جائے، تو شعرا کیا ہیں جو خدا کے بندے، السلام علیکم امین اللہ فی ارضی، یعنی پروردگار عالم نے اپنی امانت رکھوائی اپنا جلال و جمال علی ابن ابی طالب کے پاس۔ امانت کس کے پاس آپ رکھواتے ہیں؟ جو دیانت دار ہو، جو امانت دار ہو، جو خیانت نہ کرے، یعنی علی ابن ابی طالب کو پروردگار عالم نے امانت داری کی سند دی ہے، السلام علیکم امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ، پروردگار عالم کی طرف سے علی ابن ابی طالب حجت ہیں، خدا کی حجت تمام بشریت پر، تمام انسانوں پر. خدا کی حجت کا مطلب کیا؟ یعنی وجود علی خدا کے وجود کا پتہ دے گا، وجود علی ابن ابی طالب خدا کے وجود کا پتہ دے گا. کس طرح سے خدا کے وجود کا پتہ دے گا؟ 530 کلو سونے کی آمدنی ہوتی تھی باغ سے ہر سال بی بی کو، کتنے؟ 530 سے 515 510. کبھی بارش اچھی ہوئی تو 530 کلو، کبھی کم ہوئی تو 510 کلو. کبھی آپ نے سنا کہ علی ابن ابی طالب کے بچوں نے بکرے کی ران بھون کر کھائی ہو، زیتون کا تیل، مکھن، بالائی، شہد؟ سنا کبھی کسی؟ خدا کی قسم ایک آدمی بتا دے مجھے، میں یہاں سے مجلس یہیں سے پڑھ کے چھوڑ کے چلا جاؤں گا. تو یہ سونا جاتا کہاں تھا؟ حجت خدا ہے، دے دیا راہ خدا میں، خود جو کی روٹی نمک کے ساتھ، خود نہیں کھائی بچوں نے بھی کھائی. بچے تو خانواد نبوت کے ثبوت ہیں، زوجہ نے بھی کھائی. زوجہ رسول کی بیٹی ہے، سیدہ نساء عالمین، خاتون جنت ہے، اس کو کیا پڑی؟ نہیں، تعجب مجھے ان پر نہیں ہے. وہ جو افریقہ سے، حبشہ سے اٹھ کے کنیز آئی تھی نا، یہ ہے حجت خدا، یہ ہے حجت. اور کیا وفاداری ہے بی بی فضہ کی، کیا وفاداری ہے! کوفہ کا دربار ہو، یزید کا دربار ہو، کربلا کا مرحلہ ہو، کیا وفاداری ہے! آپ کہتے ہیں حسن حسین کی مثال نہیں لا سکتے، غلط کہتے ہو. فضہ کی مثال لے، حسن حسین بہت بات کی بات ہے. فَحُجَّتَهُ عَلَى عِبَادِهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ، مولا میں گواہی دیتا ہوں، جَاهَدْتَ اللَّهَ حَقَّ جِهَادِهِ، آپ نے خدا کی راہ میں وہ جہاد کیا جو جہاد کرنے کا حق تھا. وَعَمِلْتَ بِكِتَابِهِ، آپ نے قرآن کے اوپر ہو بہو عمل کیا. وَاتَّبَعْتَ سُنَنَ نَبِيِّهِ، آپ نے مکمل طریقے سے نبی کریم کی سنت پر عمل کیا. اب آپ توجہ فرما رہے ہیں، امام سجاد آ کر امیر المومنین کی فضیلت کے سلسلے میں زیارت پڑھ رہے ہیں، لیکن دلیل کیا دے رہے ہیں؟ وَاتَّبَعْتَ سُنَنَ نَبِيِّهِ. اب آپ کی سمجھ میں آئی بات کہ جو میں مسلسل 4-5 روز سے آپ کے سامنے، شبوں سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر علی نہ ہوتے نبی کریم کے کمالات اجاگر نہیں ہو سکتے تھے، نمایاں نہیں ہو سکتے تھے. وَاتَّبَعْتَ سُنَنَ نَبِيِّهِ، یعنی علی ابن ابی طالب جب سے تخت خلافت پر بیٹھے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں تخت خلافت پر بیٹھے، اس کی ایک وجہ ہے، ورنہ تو علی ابن ابی طالب ہمیشہ سے رسول کا نفس ہے. لیکن میں ایک عنوان سے، ایک مناسبت سے بات کر رہا ہوں، اور میرے سننے والے سمجھ گئے، ان کو پتا میں کس حوالے سے بات کر رہا ہوں. جب سے تخت پر بیٹھے، اور 19 رمضان المبارک کی رات کے جب ضربت لگی، اور 21 کی صبح جب شہید ہوئے، وَاتَّبَعْتَ سُنَنَ نَبِيِّهِ. چھوٹا سا گوشہ اشارہ کروں گا، بیٹا حسن قاتل کی مشکے ذرا کھول دو، ابن ملجم کی ڈھیلی کر دو، کرانے کی آواز آ رہی ہے. شربت آیا، بیٹا ابن ملجم کو بھی دیا، قاتل کو بھی دیا ہے، اس کو پہلے پلاؤ. کون ہے جو یہ کام کر سکے؟ کس مرحلے پر ہے؟ وَاتَّبَعْتَ سُنَنَ نَبِيِّهِ، ہر ہر کام کے ذریعے امیر المومنین نے رسول خدا کی سنت کو نمایاں کیا، اجاگر کیا. اگر نہ ہوتے علی ابن ابی طالب، یہ سنت نمایاں کیسے ہوتی، اجاگر کیسے ہوتی، یہ سنت دکھتی کیسے، کس انداز سے سمجھ میں آتی؟ وَاتَّبَعْتَ سُنَنَ نَبِيِّهِ حتیٰ قَبَضَكَ إِلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِ، یہاں تک کہ خدا نے آپ کو اپنی مشیت کے تحت اپنے پاس بلایا. وَأَلْزَمَ أَعْدَاءَكَ الْحُجَّةَ مع مالک من الحجج البالغة على جميع خلقه، اور جب آپ کو اپنے پاس بلایا یا علی، تو آپ کے دشمنوں پر حجت کو تمام کر دیا. شہید اول نے لکھا اس بات کو، حجت کو تمام کر دیا، یعنی علی ابن ابی طالب کی شہادت کے ذریعے دشمنوں پر حجت تمام ہوئی. اب یہ خود ایک الگ باب ہے، ایک الگ چپٹر ہے کہ اس پر گفتگو کس طرح سے کی جائے، کہ شہادت امیر المومنین کی حقیقت کیا ہے، شہادت امیر المومنین کی مصیبت اور مصائب کیا ہیں، اور شہادت امیر المومنین کے ذریعے کس طرح سے حجت پوری ہوئی. الزم اعداءك الحجة مع مالك من الحجج البالغة على جميع خلقه، باوجود اس کے کہ آپ خود حجتوں کو پورا کر چکے تھے، اتمام حجت کر چکے تھے، لیکن جب پروردگار نے آپ کو اپنے پاس بلایا تو آپ کی شہادت کے ذریعے حجت پوری ہو گئی. جب یہ بات آ گئی کہ شہادت کے ذریعے حجت پوری ہو گئی، وہ الزم اعداءك الحجة مع مالك من الحجج البالغة على جميع خلقه، اب علی ابن ابی طالب سے گفتگو ختم. خوب توجہ کیجیے گا، زائر زوار علی ابن ابی طالب کا کس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے اس زیارت امین اللہ میں. ابھی تک آپ مولا سے گفتگو کر رہے ہیں، علی آپ امین اللہ ہیں، جہدت فی اللہ حق جہادی، وعملت بکتابی، واتبعت سنن نبیہ، آپ یا علی الزما ادا کل حجما امالک من الحجج بالغ، آپ مولا سے گفتگو کر رہے ہیں، زری کے سامنے کھڑے ہو کر، ڈر سے بھی پڑھی جا سکتی ہے یہ زیارت، لیکن آپ مولا سے گفتگو کر رہے ہیں. گفتگو کرتے کرتے اب یہ جملے ختم ہوئے اور زیارت امین اللہ کا لب و لہجہ تبدیل ہوا، اللہم فجعل نفسی مطمئنہ تم بقدرک راضیہ تم بقضائک مولعہ تم بذکرک ودعائک محبتا لصفت اولیائک. علی سے گفتگو کر رہے تھے، ختم ہو گئی. کتنی لمبی زیارت ہے یہ زیارت امین اللہ؟ چار یا پانچ جملے ہیں، افضل ترین زیارتوں میں سے ایک ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جہاد فی اللہ حق جہادی، علی آپ نے جہاد اس طرح سے کیا جو جہاد کرنے کا حق تھا. کس طرح سے جہاد کرنے کا حق تھا؟ صبر کے مراحل کو یاد کرو، علی ابن ابی طالب کا یہ جملہ سمجھ میں آئے گا. کتنے صبر کے مرحلوں سے گزرے ہیں علی رسول خدا کے بعد، ہر مرحلے پر عجیب انداز سے صبر کیا، یہاں تک کہ جملہ آیا زیارت میں، السلام علیکم یا اصبر الصابرین و یا اول المظلوم، سلام ہو آپ پر صابروں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے اور مظلوموں میں سر فہرست مظلومیت کے مرحلے پر. یہ مرحلہ تھا جہاد کیا حق جہاد کے ساتھ. بات کو سمجھے میرے سننے والے یا نہیں سمجھے، کون ہے خدا کا ایسا بندہ جس کے قبضے میں جلال اور جمال الہی ہو اور اس کے باوجود وہ مظلوم بن کر رہے؟ جب اس مرحلے پر آئے تو زیارت نے پکار کر آواز دی، السلام علیک یا دین اللہ القویم و صراطہ المستقیم، السلام علیک یا میزان الاعمال. اے علی تو خدا کا سیدھا دین ہے، دین ہمارا علی ابن ابی طالب ہے. السلام علیک یا دین اللہ القویم و صراطہ المستقیم، اے علی تو ہمارا صراط مستقیم ہے، تو ہمارا دین ہے. السلام علیک یا میزان الاعمال، اے علی تو وہ ترازو ہے جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے. توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ جلال و جمال کے خزانے جس کے ہاتھ میں ہوں. اور پھر اور ایک اور لقم مولا، اب یہ زیارت امین اللہ سے باہر آ گیا ہوں، دوبارہ آتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں، دو چار جملے اور. انت اول القوم اسلاما و اقدمهم ایمانا و احوطهم برسول اللہ و اقومهم بامر اللہ لم تعقف قف اللہ لومۃ اللہ. یا علی آپ اسلام لانے والوں میں سب سے آگے، آپ ایمان والوں میں سب سے آگے. احوطہم بے رسول اللہ، رسول خدا کا خیال رکھنے والوں میں آپ سب سے آگے. جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا کے ساتھ تعلق سمجھیے، وہ اقوامہم بے امر اللہ، اور خدا کے امر کے سلسلے میں سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ آپ ڈٹے رہے. اشہد ان کا جہاد تھا فی اللہ حق کا جہادی، آپ نے جہاد کیا جو حق تھا جہاد کرنے کا. یہ جملہ سن لیا آپ نے. اب چلیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک جملہ میں بی بی کا، بی بی فرماتی ہیں اپنے خطبے میں جو آپ نے دیا رسول خدا کے بعد، کہ فرمایا کہ کلما اوقد النار للحرب اطفأها الله. جب بھی کفار نے جنگ کی آگ کو بھڑکایا، خدا نے جنگ کی آگ کو بجھایا. سیدھی سادھی آیت ہے. بی بی نے اسی آیت کے الفاظ کو اپنے جملوں میں لائیں جناب سیدہ، اور اس کے بعد اس جملے کے ذریعے اس بات کو بیان کیا. جنگ کی آگ کو جب بھی کفار بھڑکاتے تھے تو کون بجھاتا تھا؟ خدا. اطفأها الله، خدا نے بجھایا. پھر فرمایا نجم قرن ضلالت و فغیرت فاغیرت، یا جب بھی کوئی گمراہی کرنے کے لیے گمراہ شخص، گمراہ قبیلہ، گمراہ نظریات، گمراہ لشکر سر اٹھاتا تھا، یہاں پہ آیت پڑھی کہا خدا نے بجھایا. اور پھر فرمایا جب بھی کوئی سر اٹھاتا تھا فتنہ، القا اخاہ علی فی لہواتہا، تو میرا بابا رسول اپنے بھائی علی کو جنگ کے، خوب توجہ کرنا بی بی کے جملے پر، بیچ میں نعرہ مت لگانا، توجہ کے ساتھ سننا، القا اخاہ علیاً، اپنے بھائی علی کو میرا بابا جنگ کے شعلوں میں جھونک دیتا تھا. نہیں کوئی نعرہ نہیں، ایک سیکنڈ رک جاؤ، حق ہو اس جملے کا ادا، مجھے پتا آپ کے دل میں چلنا، لیکن اس جملے کا حق ادا کرنے دو. بی بی نے یہ کیوں نہیں کہا میرے شوہر کو، بی بی نے یہ نہیں کہا ارسلہ بھیجتا تھا، القا پھینک دے، جھونک دیتا تھا جنگ کے شعلوں میں اپنے بھائی کو. یعنی بی بی فرمانی یہ مت سمجھنا کہ داماد کا تعلق تھا، میرا شوہر رسول کی جان تھا، میرا بابا اپنی جان کو پھینکتا تھا جنگ کے شعلوں میں، میرا شوہر بھائی تھا میرے بابا کا. اور فرمایا فلا ينكفع حتى يطع سماخ بأخمصه ويخمد حدها بلحبه بحد سيفه. اور میرا شوہر رسول کا بھائی اس وقت تک پلٹ کے نہیں آتا تھا، خوب توجہ کیجئے گا، اس وقت تک پلٹ کے، آدھی جنگ چھوڑ کے کبھی میرا شوہر نہیں آیا. اچھا جنگ میں آپ ہیں، لڑ رہے ہیں، آپ کے سامنے 500 آدمی، 2000، 3000، میرے شوہر کو اس سے غرض نہیں ہوتی تھی. کیوں؟ اس کی جان اپنی تھی نہیں. یہ میرا جملہ ہے، شب ہجرت جو رسول کی محبت میں جان کو بیچ چکا ہو، اب جب جان میری ہے ہی نہیں تو میں کس بات کے لیے، جو محمد حنفیہ کو حکم دے کہ بیٹا محمد اپنے دانت بھیچ، اعوذ ناجزک ارم بے بسر اقصل قوم، دانت بھیچ لے، اپنے سر کو اللہ کو ادھار کے طور پر دے دے، اب تیرا سر تیرا نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس گروی رکھوا دے، لشکر کے آخری صفوں پر نظر جما کر حملہ کر. وہ جو اپنے بیٹے کو اس طرح سے نصیحت کرے، وہ خود کس طرح سے حملہ کرتا ہوگا. القا اخاہ علی فی لہواتہا، میرا بابا اپنے بھائی علی کو جنگ کے شعلوں میں جھونک دیتا تھا. فلا ينكف حتى يطع سماخ بأخمصه ويخمد حد لهبها بحد سيفه، یہاں تک کہ میرا شوہر رسول کا بھائی اس وقت تک نہیں آتا تھا جب تک فتنے کے سر کو اپنے انگوٹھے سے کچل نہ دے، اور جنگ کے شعلوں کو اپنی تلوار کی دھار کے پانی سے بجھا نہ دے. یہ بیچارہ بچہ اٹھا تھا نعرہ لگانے کے لیے، شاید بیٹا نعرہ لگا دو اگر نعرہ لگانا ہے. تو یہ حق کا جہاد ہے، بی بی نے فرمایا. اچھا آیت کون سی پڑھی؟ کلما اوقدوا نارا للحرب، جب بھی کفار نے جنگ کی آگ کو بھڑکایا اللہ نے بجھایا. بی بی اللہ نے بجھایا یا آپ کے بابا نے اپنے بھائی کو بھیجا؟ تو بی بی کہیں گی دیکھو بجھایا خدا نے، لیکن مسئلہ ہے کہ خدا اپنے ہاتھ کے ذریعے بجھاتا ہے نا. جب یہ ہاتھ خدا کا ہو گیا، کیا پڑھتے ہو؟ اسد اللہ الغالب، خدا کا شیر، ید اللہ الباسطہ وعین اللہ الناظرہ، وجہ اللہ خدا کا چہرہ، ید اللہ الباسطہ خدا کا ہاتھ ہے جس نے ہر چیز کو اپنے قبضے میں لیا ہے، عین اللہ الناظرہ خدا کی آنکھیں جو ہر چیز کو دیکھ رہی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ہر عمل خدا سے منسوب ہے. میں بہت معذرت چاہ رہا ہوں، مسلسل میں جس کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں گفتگو کو، لیکن نہیں ختم ہو رہی، میں کیا کروں. تو یہ امیر المومنین، اور جب یہ گفتگو کر لی مولا کائنات سے مخاطب ہو کر، اب آپ کی روح اس مقام پر آ گئی ہے. اللہم فجل نفسی مطمئنہ تم بقدرک راضیہ تم بقضائک. پہلا تحفہ جو زوار علی بن ابی طالب کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مرحلہ ہے جو سلمان کے پاس ہے، جو ابو ذر کے پاس ہے، جو قنبر مقداد اور میسم کے پاس ہے، جو حر اور حبیب ابن مظاہر کے پاس ہے. وہ کیا ہے؟ پروردگار تیری قضاء و قدر پر مجھے پرسکون کر دے. یہ بہت بڑا مرحلہ ہے، خدا کے فیصلوں پر میں پرسکون ہو جاؤں. اللہم فجعل نفسی مطمئنتم بقدر راضیتم بقدر مولعتم بذکرک بدعائی. پروردگار لالچ اور حرص کے ساتھ تیس سے مناجات کی خواہش کو میرے دل میں پیدا کر دے. یہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ یہ در حقیقت علی ابن ابی طالب ہی کی فضیلت ہے، لیکن ظاہر اپنے لیے مانگ رہا ہے. یعنی اے ظاہر، جب تو علی کے دروازے پر آ گیا تو اب علی سے وہ مانگ جو سب سے بہترین چیز ہے، علی سے خود علی کو مانگ. مولعتم بذکرک ودعائک، تیرے ذکر کو میں ولع کے ساتھ، لالچ کے ساتھ، مولعتم بذکرک ودعائک. محبتن فی صفت اولیاء، ایک پروردگار میری ذات کو جو تیرے خالص اولیاء اللہ ہیں نا، ان کی محفلوں میں مجھے ان کا محبوب بنا دے. یعنی 12 امام اور 14 معصومین کہیں پر جمع ہونا، کربلا میں، نجف میں، عرفات میں، جب 12 امام اور 14 معصومین کی محفل ہو، صفوت اولیاء، ایک سب سے خالص ترین اولیاء خدا کے 12 امام اور 14 معصومین ہیں، اور اس کے بعد سلمان ہو، میسم ہو، قنبر ہو، یہ تمام کی تمام ہستیاں شہداء کربلا، یہ جب بھی کہیں مل کر بیٹھیں، ذکر کریں عالم خلد میں، بہشت میں، جنت میں، ارم میں، پل صراط پر، کہیں پر بھی، تو پروردگار میرے ذکر کو بھی ان کے ذکر کے ساتھ ملا، محبتاً فی صفوت اولیاء، ایک مجھے بہترین اولیاء میں رکھ کر مجھے ان کا محبوب بنا۔ یعنی اب آپ سمجھے کہ علی ابن ابی طالب کی زیارت کا ثواب کیا ہے؟ یہ ثواب نہیں ہے، یہ روح کی ارتقاء اور تکامل ہے۔ درود بھیجے محمد آل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت فی صفوت اولیاء، عجیب جملے، مفارقتا لاخلاق اعدائک، پروردگار تیرے دشمنوں کے کرتوتوں سے دور رہوں۔ سب اچھے نہیں ہیں جو تیرے دشمن ہیں پروردگار، ان کے اخلاق سے میں دور رہوں۔ لہذا یہ جو میں مسلسل کہا، جہاں پہ علی کی محبت آئے گی وہاں سخاوت آئے گی، پاکیزگی آئے گی، زبان پر قابو آئے گا، روح پر قابو آئے گا، ہاتھ پیروں پر قابو آئے گا، حرام کاموں سے انسان دور رہے گا۔ مفارقتاً لاخلاق اعدائک، پروردگار میں تیرے دشمنوں کے اخلاق سے مجھے دور کر۔ مشتاقتاً لفرحت لقائک، پروردگار سب موت سے ڈرتے ہیں، سب موت سے ڈرتے ہیں، مشتاقتاً لفرحت لقائک، تیری موت، جب مجھے موت آئے گی نا اور موت کے بعد میں تیری ملاقات کو پہنچوں، تو مجھے اس لذیذ لمحے کا مشتاق بنا دے۔ یہ علی بن ابی طالب ہے، یہ علی بن ابی طالب کی زیارت ہے، دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو عالم عقبہ کی سیر کرا رہے ہیں۔ مشتاقتاً لفرحت لقائک، متزودتاً تقویٰ، متزودن، پروردگار مجھے تقویٰ کے سامان کو اٹھانے دے، رازداد راہ کے طور پر، متزودتاً یعنی میں سامان تقویٰ کو اٹھاؤں اپنے سفر کے لیے، لیوم جزائے، جب تجھ سے ملاقات قیامت میں کروں آ کر، تو اس دن کے لیے مجھے تقوی کی ضرورت بھی ہے۔ لہذا زیارت امین اللہ زیارت نہیں ہے، علی بن ابی طالب کے چاہنے والوں کے لیے پوری یونیورسٹی ہے۔ یقین ہے مجھے کہ جا کے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں کبھی زیارت امین اللہ کا ترجمہ پڑھنا، اور پھر امین اللہ کے کسی مولوی کے ذاکر واکر کے آئینے میں مت دیکھوں گے، خود ہمارے حالت برباد ہیں، یہاں پر کیا دیکھوں گا، دیکھو آئینے میں دیکھو امین اللہ کے، امین اللہ کے۔ مصیبت پتہ ہے کیا ہے؟ مصیبت آپ لوگ کے ساتھ، میں جو بات کر رہا ہوں نا اس وقت، کئی لوگ آ کے بولنا ماشاء اللہ کیا آپ کا مقام ہے، بھائی ہاتھ جوڑ کے کر، کوئی کسی کا مقام نہیں، سب گداگر ہیں علی بن ابی طالب کی بارگاہ کے۔ یہ عزت اتنی علی بن ابی طالب کی آپ کے دل میں کہ میں ان کے جملے دہرا رہا ہوں اور مجھے بھی عزت مل رہی ہے آپ سے، یہ ہے ان کی عزت بانٹنے کا طریقہ، جو رٹے رٹائے جملے بول رہا ہے نا اس کو بھی قوم عزت دے دیتی ہے۔ امین اللہ کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو، خدا کے لیے مت کہ بڑا اذن خاص ہے، کوئی اذن خاص واس کسی کو نہیں ہے، ایک آدمی ہے زیب ممبر، وہ غیبت میں ہے، باقی ہم سب نوکر ممبر ہیں۔ توجہ کرنا، مشتاقتاً لفرحت لقائک، متزودتاً تقویٰ، مستندتاً بسنن اولیاء، پروردگار 12 امام، 14 معصومین، ابو الفضل عباس، شہزادہ علی اکبر، ان کے طور طریقے پر چلنے کے مجھے توفیق عطا فرما، مستندتاً، یہ جملہ ہے، مستندتاً بسنن اولیاء، مفارقتاً لاخلاق، مشغولتاً عن الدنیا بحمدک و ثنائک، پروردگار ہر حال میں رہوں، دنیاوی کاموں سے دور رہوں، ہمیشہ تیری حمد اور ثنا کرتا رہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نوکری پہ نہیں جانا، رزق حلال نہیں کمانا، یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مشغول عطا نانے دنیا بے حمد و ثنا، میں حمد و ثنا کرتا رہوں تیری دنیا سے دور رہوں، یعنی میرا نوکری پر جانا بھی عبادت ہو، یعنی میرا کام کرنا بھی عبادت ہو، رشتہ داروں سے ملنے جاؤں تو عبادت کی نیت سے جاؤں، یہ سب کا سب عبادت کے مرحلے پر آئے۔ لہذا یہ ایک عجیب مرحلہ، اور پھر یہی بات حضرت ابو الفضل عباس، اب دیکھیں اب تو وقت گزر چکا، اب کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، فائدہ بھی نہیں کہ 5 منٹ 10 منٹ اور، اب کہاں تک بات جاتی ہے مجھے نہیں پتا، اور میں دس بستا میں آپ سے معذرت چاہ رہا ہوں، نہیں ہو سکتا تھا، میں کیا کرتا، زیارت امین اللہ پہ نہیں ہے، کل جامع کبیرہ، پرسوں زیارت عاشورہ کے کچھ جملے، نہیں ہو سکے گا میرے بھائی، اس سے زیادہ میں کیا کروں، اب آپ بچے بیٹھے نوجوان سب کو بتانے سمجھانے، بہرحال کیا،
اللہ
مولا عباس کی زیارت جو ہے نا اس میں بھی یہی جملے السلام علیکم ابن اول قوم اسلام واقدمہم ایمانا واخوت ام رسول اللہ، سلام ہو آپ پر ابو الفضل عباس، آپ اس کے بیٹے ہیں جو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں، جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں. آپ نے توجہ کی ابو الفضل عباس کی ذات مقدس پر، ذات والا صفات پر. زیارت ہے شہزادے کی، مولا عباس کی زیارت ہے، فضیلتیں گنوائی جا رہی ہیں امیر المومنین کی. توجہ کی آپ نے کہ یہ ابو الفضل عباس. تو بیٹا اتیاس اس کو بہت اتیاس ہے، یہ ابو الفضل عباس میرا نیس. اتنے میں تبل جنگ کی آنے لگی صدا، رخصت حرم سے ہو کے چلے شاہ کربلا، نکلے علم لیے ہوئے عباس با وفا، تسلیم ساری فوج نے کی باندھ کر پرا، غلطہ کے ہوں گے حشر میں اس کی پناہ میں، یہ حیدری نشان ہے حسینی. بھی نہیں ہے آیت اللہ محدث، کچھ نہیں ہے، غلطیاں بھی ہوں گی، غیر معصوم ہے. میری اس تقریر میں ہزاروں غلطیاں شاید کوئی نکال لے، لاکھوں نکال لے، سینکڑوں نکال لے، مجھے کیا پتا، کوشش کر رہے ہیں ہم اپنی. تو انیس معمولی انسان نہیں ہے، یاد رکھنا، انیس کو پڑھنے کی عادت ڈالو. تاریخی واقعات کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، جب انیس فضیلت کو بیان کرے بہت گہری بات کرتا ہے انیس. اور سلام خاک اوت کو کہ جس نے ایسے سپوت کو جنم دیا، اور سلام امیر انیس کے والدین کو کیسے بچے کی تربیت کی. اتنے میں تبلے جنگ کی آنے لگی صدا، رخصت حرم سے ہو کے چلے شاہ کربلا، نکلے علم لیے ہوئے عباس با وفا، تسلیم ساری فوج نے کی باندھ کر پرا، غلطہ کے ہوں گے حشر میں اس کی پناہ میں، یہ حیدری نشاں ہے حسینی، سپاہ میں تھا زینت سپاہ پیمبر یہی علم. حمزہ جہاد کرتے تھے لے کر یہی علم، تھا افتخار حضرت جعفر یہی علم، خود دوش پر اٹھاتے تھے حیدر یہی علم. سمجھ رہے ہو انیس کی آئیڈیالوجی کو، ادھر ادھر نہیں نکل رہا ہے. یہ فیس بک کا ملون زمانہ، واٹس ایپ کا زمانہ، عباس کا ذکر آتا ہے 5636 فضول کے ذکر اور لگا دیا. یہ 150 سال پہلے کا انیس ہے. اگر چل رہا جعفر تیار، حمزہ، حیدر کرار، سپاہ پیمبر، تھا زینت سپاہ پیمبر یہی علم. پیمبر کی سپاہ سے نیچے آئے، حمزہ جہاد کرتے تھے لے کر یہی علم، تھا افتخار حضرت جعفر یہی علم، خود دوش پر اٹھاتے تھے حیدر یہی علم. صدقے سے ہم کو شاہ کہ یہ عزت نصیب ہو، سائے میں اس علم کے شہادت نصیب ہو. یہ انیس کہہ رہے ہیں، لشکر حسین ابن علی کی دعا ہے. عجیب جملہ. اب انیس جذبات کو قابو میں نہیں کر پا رہے. مجھے یہ جملہ کہ انیس بڑا مشکل انسان ہے، قافیہ ردیف کی مشکل میں اپنے آپ کو پھنساتے ہیں، مضمون کی مشکل میں اپنے آپ کو گرفتار کرواتے ہیں. انیس کے بند کا ستارہ ڈوب جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، اگلے بند سے ایک نئی آب و تاب کے ساتھ انیس طلوع کرتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ ختم ہو گئی، سائے میں اس علم کے شہادت نصیب ہو، صدقے سے ہم کے شہ گئی عزت نصیب ہو، بات ختم ہو گئی، اب کیا آ گئی شہادت کی بات آئی. فرماتے ہیں، عجیب عجیب جملہ ہے، کہتے ہیں صلی علی زہ علم و حامل علم، صلی علی زہ علم و حامل علم، ذرے سے آفتاب فلک ہے نظر میں کم. علم کی روشنی ایسی عباس کی کہ سورج کی کیا خاک روشنی ہوگی اس علم کے سامنے. کہہ رہے صلی علی زہ علم و حامل علم، اس علم کو دیکھ کر بھی درود پڑھو، علمدار کی صورت کو دیکھ کر بھی درود پڑھو. صلی علی زہ علم و حامل علم، ذرے سے آفتاب فلک ہے نظر میں کم. اور پڑھتے پڑھتے ایک دفعہ انیس آتے ہیں، یہ شان، یہ شکوہ، یہ اقبال، یہ حشم، ذرے سے آفتاب فلک ہے نظر میں کم. اب انیس فضائل بتا رہے ہیں عباس کے بھی، علم کے بھی. اب انیس جذبات کی وارفتگی میں آ گئے، بے خودی میں آ گئے، ایک عجیب کیف و مستی کی کیفیت میں ہیں. انیس بند کا کو ختم کریں تو کیسے کریں؟ فرماتے ہیں ایسا علم ہو دوش پہ ایسے جوان کے جو جعفر تیار، علی مرتضی، حمزہ، رسول خدا، حیدر کرار کی میراث ہے. علم ایسا اٹھانے والا، ایسا ایسا علم ہو دوش پہ ایسے جوان کے عباس کے نثار تصدق نشان کے. عجیب جملہ. دمشق جو حکم پسر شاہ نجف سے، رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے، غل خیمے میں رونے کا اٹھا چار طرف سے، تالے ہوا خورشید زمین برج شرف سے، کھولا علم دی کو جو اس بحر کرم نے، نالین پہ سر رکھ دیا اقبال و حشم نے، گھوڑے پہ چڑھے آپ جو گردان کے دامن، قدموں سے رکابوں کی بھی آنکھیں ہوئی روشن، تیار تھا اڑنے کو اٹھائے ہوئے گردن، اقبال سلیمان سے پری بن گیا توسن، فتراک کو تھا فوق کہیں بال ہما پر، زین اس میں نہ تھا تخت سلیمان تھا ہوا پر۔ یعنی اس کی فکر کو سمجھو، یہ عباس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، شہادت بیان نہیں کی۔ ابھی شہزادی کی شان میں، مولا عباس کی شان میں ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات بھیجیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں بہت، میں ختم کر رہا ہوں بس۔ ایک دفعہ ابو الفضل عباس نے آ کر اجازت لی، فاستأذن العباس اخاه الحسین، عباس نے آ کر حسین سے اجازت لی۔ مقتل میں لکھا ہے فنظر یمینا و شمالا، حسین نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا۔ عباس نے ایک جملہ کہا، مولا قد یزیق صدری، مولا اب سینہ پھٹا جاتا ہے، اب برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ جانتے ہیں عباس نے جملہ کیوں کہا؟ عباس اور صبر کا دامن چھوڑ دیں، کیوں کہا مولا نے کہ میرا سینہ پھٹا جاتا ہے؟ ہوا یہ تھا کہ جب مردوں میں لڑنے والوں میں حسین اور عباس رہ گئے نا، 30,000 کے لشکر نے دیکھا اب حسین بے یار و مددگار رہ گئے، اب حسین بے سہارا ہے، تو فوج اشکیہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے سیدانیوں کے خیمے کے پاس آ جاتی تھی، سیدانیوں کی کانوں میں آوازیں جاتی تھیں، گھوڑوں کی ٹاپوں کی، تلواروں اور ڈھال کی جھنکار کی۔ بس ایک دفعہ سیدانیوں کے دل دہلے، اب یہ مرحلہ تھا، عباس سے برداشت نہ ہو سکا، کہا مولا قد یضیق صدری، اب عباس کا سینہ پھٹ۔ یعنی علی مرتضیٰ کے فرزند کے ہوتے ہوئے، ام البنین کے چاند کے ہوتے ہوئے، ان ملعونوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز پہنچے، میں کہوں گا عباس شام غریبہ میں ہوتے۔ بس ایک دفعہ عباس کو مشکیزہ دیا، کہا بھیا جاؤ تھوڑا سا پانی لے آؤ بچوں کے لیے۔ عباس زلجنہ پر سوار ہوئے، ایک ہاتھ سے مشکیزے کو لیا، ایک ہاتھ سے علم کو تھاما، ایک دفعہ تلوار اٹھائی، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ عباس نے پہلوانوں سے مقابلہ نہیں کیا، سیدھا فرات کا رخ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کا حکم ہے کہ پانی لے کر آؤ۔ بس ایک دفعہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے گئے، امام باقر سے روایت ہے، لعن اللہ من حال بینک و بین ماء الفرات، جو آپ کے اور فرات کے درمیان حائل ہوا، مولا عباس اس پر لعنت ہے، جو قتل کر رہا ہے اس کا حساب الگ ہے۔ ارے عباس کے گھوڑے کی رفتار سست ہو رہی ہے، سکینہ رقیہ پیاس سے تڑپ رہی ہے، لعنت ہو اس پر جس نے عباس کے گھوڑے کی رفتار کو سست کیا۔ بس ایک دفعہ شریعے پر داخل ہوئے، 5,000 کے لشکر کو دھکیلا، ایک دفعہ نہر میں اترے، عجیب جملہ کہا، دنیا ہو ایک طرف تو ہم پر ظفر نہ پائے، فاقوں میں شیر بھی ہو مقابل تو منہ کی کھائے، کس دبدبے سے تیغ جوہر تیغ علی دکھائے، اب کچھ علم نہیں اجل آئے کہ جان جائے، بس ہم نے گھاٹ چھین لیا مش بھر چکے، شیروں نے جو زبان سے کہا تھا وہ کر چکے، فرما کے یہ سمن کو ڈالا فرات میں، گویا خضر اتر گئے آب حیات میں، دریا دل ایسا کون ہوا کائنات میں، تسمہ پکڑ کے مشک بھری ایک ہاتھ میں۔ بی بی ام البنین، یہ آپ کے بیٹے کا ذکر ہے، اس مجمع پر اپنی نگاہ ڈالو، حجت ابن الحسن آپ کے چچا کا ذکر ہے، اس مجمع پر نظر ڈالو، یہ میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، یہ میری بچیاں بیٹھی ہیں، یہ مومنین ہیں، مولا کائنات آپ کے بیٹے کی مظلومیت کا ذکر ہے، نجف سے آؤ ایک نظر ڈالو، ایک صرف ایک گوشہ چشم، تسمہ پکڑ کے مشک کیوں بھری، تسمہ پکڑ کے مشک کیوں بھری، سیراب جب تلک کے شہ بہروبر نہ ہو، منظور یہ تھا ہاتھ بھی پانی سے تر۔ گرمی سے تشنگی میں کلے جاتا آب، آب تڑپا رہا تھا قلب کو موجوں کا پیچ و تاب، آ جاتے تھے قریب جو ساغر بکف حباب، کہتا تھا منہ کو پھیر کے وہ آسماں جناب، عباس آبرو میں تیری فرق آئے گا، ارے پانی پیا تو نام وفا ڈوب جائے۔ بس ایک دفعہ گھوڑے کا رخ پھیرا اور ایک دفعہ اپنے آپ سے مخاطب ہوئے، یا نفسو امن بعد الحسین ہونی و بعد لکنت ان تکونی، هذا حسین الوارد المنونی وہ تشربین بارد المعینی. عباس کیا کر رہا ہے؟ پانی پیے گا؟ یہ تیرا مولا پیاسا ہے تو پانی پیے گا؟ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے کھجور کے درختوں کی اوٹ سے بس ایک دفعہ نعرہ بلند کیا، عباس کا دایاں ہاتھ کٹا، مولا ابا میرا بایاں ہاتھ کٹا، کئی ہزار تیر چلے، عباس مشکیزے کو بچانا چاہتے ہیں، ایک تیر مشکیزے میں لگا، پانی بہ گیا، ایک ملون نے سر اقدس پر گرز کا وار کیا، ہاتھ کٹ چکے ہیں، خیمے میں جائیں تو کیسے، جنگ کرے تو کیسے، اور ایک دفعہ گرز کا وار ہوا، فاہوا الی الارض، ام البنین کا چاند گھوڑے سے زمین. مولا عباس کسی کے خواب میں آئے اور خواب میں آ کر یہ جملہ کہا کہ یہ میرے مصائب پڑھا کرو، ان الفارس اذا يتلقى على الارض يتلقى بيديه فكيف اذا يده مقطوعتان وفي صدره السهام. جب گھڑ سوار گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے نا تو پہلے ہاتھوں کو ٹیکتا ہے پھر منہ کے بل گرتا ہے. مجھے بتاؤ وہ گھڑ سوار کیا کرے جس کے دونوں ہاتھ قطع ہو چکے ہوں، سینوں میں تیر ہو، وہ براہ راست منہ کے بل گرے گا. حسین لاشے پر آئے، خون آلود علم لے کر چلے، بچے دور سے علم کو دیکھا سمجھے چچا پانی لے کر آ گئے، سکینہ خالی کوزہ لے کر دوڑتی ہوئی آئیں، خون آلود علم دیکھا ایک دفعہ حیران، بابا اینا عمی العباس، چچا کہاں ہے؟ ارے پانی نہیں چاہیے. حسین گئے، خیمے کا ستون گرایا، چچا کو ترائی پسند آ گئی، اب شام غریب آئے گی، تماچے پڑے، ماتم حسین.
Oh.